رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن ضله فهو البعيد التريد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي موضع آخر، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وفي موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وعن مصعب بن سعد عن ابيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء. ثم امسل فالامسل فيبتلي الرجل على حسب دينه، فان كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه ابتلي على حسب دينه، او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا. کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، یہ اونچا خاندان کس کا؟ امام احمد رضا کا خان کا. کوئی تاج الشریعہ ہے، کوئی مفسر اعظم، یہ اونچا خاندان کس کا؟ امام احمد رضا خان کا. کوئی صدر الشریعہ ہے، کوئی صدر الافاضل ہے، یہ فیضان نظر کس کا؟ امام احمد رضا خان کا. جو پوچھے حشر میں قدسی کہ تو کس کا پیرو تھا، کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا خان کا. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ذیقعد شریف کا یہ مبارک مہینہ، اس کی ابتدائی تاریخ اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء اور اولیاء کے عرس کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. آج کی یہ نشست بر صغیر کے دین اسلام کے واضح محافظ کہ جو اپنے وقت میں عالم بے بدل، جو اپنے وقت میں علم میں اور تقوی میں وہ اونچا مقام اور مرتبہ رکھنے والی ہستیاں، کہ اپنے دور کے اندر ان کا ثانی پھر کوئی نظر نہیں آتا. اللہ رب العالمین نے ان کو ان پر وہ فضل فرمایا اور اپنے دین کی ترقی کے لیے, اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی اصل شکل کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہر دور میں اپنے علم اور اپنے قدرت کے شاہکاروں کو پیدا کرتا ہے کہ جو اس کے علم کا شاہکار بنتے ہیں, اس کی قدرت کا شاہکار بنتے ہیں, اس کے حسن کا شاہکار بنتے ہیں اور باطل کے مقابلے میں حق کی نگہبانی کرتے ہیں, حق کی آبیاری کرتے ہیں, حق کی ترویج کرتے ہیں اور بندگان خدا تک حق کو پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے بلکہ تمام صلاحیتوں کے ساتھ باطل قوتوں, تاغوتی شیاطین اور شیطنت اور فتنے فسادات کے مقابلے میں دین کے محاذ پر وہ سچی تاریخ کو رقم کرتے ہیں کہ دور صحابہ یاد آ جاتا ہے. ان ہستیوں کے اندر زمانہ بعد زمانہ, صدی بعد صدی, دور بعد دور کے اندر وہ اجل ہستیاں جو ماضی قریب کے اندر اہل سنت و جماعت کا اور اسلام کا بہت بڑا نشان ہے, ان ہزار ہا بزرگوں کے اندر عرس کے اعتبار سے, کیونکہ مہینہ ان کا ہے, اس کے اعتبار سے تین بڑی ہستیوں کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. ایک خلیفہ اعلی حضرت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف باری شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری عازمی رحمہ اللہ تعالی کی ذات گرامی, اور ایک آیات من آیات اللہ حجت اللہ للعرض شیخ الاسلام تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد اختر رضا الحضری رحمہ اللہ تعالی. یہ ان کی شخصیت مبارک, یہ وہ اکابر علماء کے اندر شمار ہوئے ہیں کہ جن سے دین کا تسلسل, دین کا تسلب, دین کی تشریح, دین کی تعبیر نظر آئی اور ان کے علم اور تقوی سے اسلام کو عزت و نصرت حاصل ہوئی. آج کی نشست ان اکابر کے عرس, ان کے حالات, ان کے مقام اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اسی ترتیب کے ساتھ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم ہستی جو براہ راست سرکار مفتی اعظم عالم اسلام میرے آقا حضرت مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ اجل تقوی و طہارت کے اندر ان کی تصویر و تعبیر حضرت سیدی قبلہ حضرت محمد طاہر معرفانی رحمہ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے, تو ان اکابر کے آراس کی آج کی نشست تسلسل کے ساتھ رکھی گئی. اللہ کا یہ فضل ہے کہ جب کوئی مہینہ آتا ہے اور جس میں اللہ کے نیک اور مقبول بندے کی کا عرس یا ان کی ولادت ہوتی ہے تو ہر اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا یہ اہل سنت کا شعار ہے. نہ ہم راوزی ہیں کہ ایک طرف بھاگیں, نہ خارجی ہیں کہ دوسری طرف بھاگیں, بلکہ ہم پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ جتنے اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ نے ان تمام کا ادب, ان کی محبت, اللہ کے لیے ان سے پیار کرنے کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور اللہ اسی پر استقامت عطا فرمائی. لہذا ذہن میں یہ تشویش نہ رہے کہ آج خصوصیت کے ساتھ ان بزرگوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. شاید آپ ہماری نشست میں پہلی دفعہ شریک ہوئے ہیں اس وجہ سے آپ کو یوں لگ رہا ہے, لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے. ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء, کیونکہ مہینے کی مناسبت یہ ہے کہ ذی قعد کے ابتدائی مہینے کے اندر یہ اکابر اولیاء کا عرس ہے, ان کے تاریخ وصال ہے, تو اس کی مناسبت سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ ہستیاں ہیں جو صحابہ اکرام کا پرتو ہیں, اہل بیت کے غلام ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, اور اپنے دور میں جن کو حسینیت کا رنگ ملا ہے اور جن کو اپنے دور میں چار یار کا رنگ ملا ہے, یہ ان کی خیرات پانے والوں میں صف اول کے وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں دربار صحابہ اور اہل بیت سے خیرات حاصل ہوئی ہے. تو لہذا ترتیب کے ساتھ اور دین کو حاصل کرنے کا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر پورا ٹائم اس میں نہ دے سکیں تو بزرگوں کے جو ایام آتے ہیں, یعنی جو ان کی ولادت کا دن ہے, جو تاریخ ان کی ولادت کی آ جاتی ہے, پیدائش کی آ جاتی ہے, یا وہ مہینہ ان کی وفات کا آ جاتا ہے, جب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور شریعت کے راستے پر ایسے چلے ہیں جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزائسمہ اور امت کا طریقہ رہا ہے, صحابہ اہل بیت کی وصیت کے یہ پابند اور وفادار رہے ہیں, تو پھر ان کی زندگیوں کو بنیاد بنا کر ہم شریعت کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے, اور قرآن و سنت پر عمل کے لیے ہمارے لیے کوئی نمونہ، کوئی تعبیر، کوئی معتمد لوگ چاہیے کہ جنہوں نے قرآن و سنت پر عمل کرنے کا حق ادا کیا ہے، وہ یہی اولیاء و صالحین ہوتے ہیں. اور عرس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی شان جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے کشادہ قلبی کے ساتھ بیان کی جائے، کیونکہ اللہ خود اپنے محبوبوں کی شان بیان کرتا ہے، اور ان کی شان بیان کرنے سے ہمارے دلوں میں حق کی مضبوطی آئے اور باطل پسپا ہمارے دل کے اندر ہو، اور عبادات اور ذوق اور شریعت پر پابند ہونے کا ہمیں مسلم طریقہ ان کی یاد سے مل جائے. ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ جستجو کرتے ہیں اور بعض جہالت میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس نے نبی کی نبوت اور ان کی شانوں کو نہیں مانا وہ ولی ہے، اور پانچ تن پاک اور چار یار کو کیا مانے گا. تو ہم اس فضول طبقے سے بات ہی نہیں کرتے کہ جو قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھ کر جو خدا کے لیے کذب کے قائل ہو گئے ہیں اس سے کیا عظمت آپ بتائیں گے. جو حضور کے بعد جدید نبی کے قائل ہو گئے ہیں، خاتم النبیین کے معنی کا انکار کر گئے، تو ان سے آپ عظمت و کرامت کی کیا بات کریں گے. لیکن میں یہ بات آگے لے جا کر چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ سوالات اٹھتے ہیں عرس کیا ہے. تو میں نے کہا یہ ایسا ننا منا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہے، اہل سنت ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. آپ پڑھ کر تو دیکھیں دلائل ہمارے، لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، کنفیوز نہیں کرنا، اور اس میں اپنی علمی شیخی بھی نہیں بگاڑنی چاہیے. عرس کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ اتنا چھپا مسئلہ ہے کہ ہم تقیہ کر کے بیٹھے. لاکھوں کتابیں ہماری اس موضوع پر مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور ٹچ پر موجود ہے. ابھی آپ اپنے موبائل کے اوپر لکھی ہے اور اس کو لاکھوں کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو پتا چل جائے کہ عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے. لیکن بندے کو ایک نظریہ یعنی تحقیق کے ساتھ چیزوں کو لینا چاہیے، عصبیت کے ساتھ نہیں لینا چاہیے. ایک بات توجہ سے آگے چلیے، کیونکہ ہم نے ہر فکر کو ایڈریس کرنا ہے، چمچا گیری تو کرنی نہیں ہے، حق بات بتانی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو لہذا جس قسم کی بولی ہوگی اس بولی کی طرف ہم ہر طرف اشارہ کریں گے. ہم اس ٹائپ کے مولوی تو نہیں ہیں کہ نواز شریف آئے تو اس کے پاؤں کا موزہ بن جائے، عمران آئے تو اس کے پاؤں کا موزہ بن جائے اور لوٹا بستر اٹھا کر پھر دین کی تبلیغ کرے. تو خدا اس مداہنت اور اس لعنت سے خدا محفوظ رکھے. ہر میدان میں ہر حال میں جو حق ہو، خواہ وہ سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، ٹھیک ہے پوری حمایت کرے، ٹھیک نہیں ہے تو وہ اقتدار میں ہو یا اقتدار کے باہر ہو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر شریعت کی اونچائی بیان کرے. یہی کربلا کا سبق ہے، یہی حسینیت ہے، یہی دین ہے. ورنہ ہم کیوں نام لیتے ہیں بزرگوں کا. اچھا اب آگے چلیے، عرس کا مقصد صرف میں چھوٹا سا لٹرلی بیان کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. دیکھیں عرس عربی زبان کے اندر خوشی کو کہتے ہیں. عرس کا لفظ جامع ترمذی شریف کی حدیث کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ٹاپک کافی ہے تو میں اپنی توجہ حاضر رکھیے گا، تو میں باتیں کرتا ہوا گزر جاؤں گا اور یہ بات نہ رہے کہ پھر آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم عرس میں گئے ہمیں عرس پتا ہی نہیں چلا. جم کر اس موضوع کو سمجھیے، فتنوں کا دور ہے، دجالیت کا دور ہے، قرب قیامت ہے، حالات ایسے بن چکے لگتا ہے کہ ابھی دجال ظاہر ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی. یعنی اس قدر، کیونکہ حضور سید عالم نے فرمایا تھا جب خانہ امانتوں میں خیانت ہونے لگے اور جب نمازیں ہلکی ہونے لگے اور تمہارے بکری چرانے والے عام نکمے ڈنگر قسم کے لوگ محلات کے مالک بن جائیں، اور جب عورت اپنے آقا کو جنے، کیا مطلب کہ بچہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا آقا لونڈی کے ساتھ کرتا ہے، جب گناہ گناہ نہ رہے، مسجدوں میں شور ہو جائے، علم کی قدر ختم ہو جائے، ہر جگہ بندہ اپنا نفع دے کر اپنی تیل کی دھار دکھائے، آج وہ چیزیں عروج پر پہنچ چکی ہے. حضور نے فرمایا جب یہ ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو لہذا آج لوگ کہتے ہیں اپنے مقصد کی بات کرو، دین نہیں سیکھنا چاہتے، اپنی سہولت سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے عیب اور اپنے گناہ سے جان نہیں چھڑانا چاہتے. مولوی بھی وہ پسند ہے انہیں کہ جو ان کی خوشامد کرے، ان کی چاپلوسی کرے اور ان کا جو عیب ہے اس کو ٹچ نہ کرے، ان کی بدمذہبیت کو ٹچ نہ کرے، بلکہ ان کو بدھ بنا کر پوجے، معاذ اللہ. آج وہ نفسا نفسی کا دور ہے. تو میرے دوست و بزرگو، لہذا دین کو بڑی سمجھداری سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور لٹرلی معنی اس کا لغوی معنی عین را سین، اور یہ شادی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے دلہن کو عروسا کہا جاتا ہے اور عروس دلہے کو بھی کہا جاتا ہے اپنے اعتبار سے.
حدیث پاک میں آتا ہے جامع ترمذی شریف کے اندر کہ جب مومن مسلمان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور احادیث بخاری مسلم اور تمام احادیث کو جمع کریں تو اس سے تین سوالات ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. منہ میں کچھ نہ رہے، میں تقریر کر رہا ہوں، دین بیان کر رہا ہوں. اگر منہ میں کوئی چیز رہے گی تو آپ بتائیں گے کہ میرے نزدیک نہ مجلس کو کوئی اہمیت ہے اور نہ ذکر کی کوئی اہمیت ہے. کسی سرکاری افسر کے پاس اگر آپ جائیں اور اس کے آگے آپ کوئی چیز کھا رہے ہوں اور اجنبیت سے اس کو دیکھ رہے ہوں، وہ کہے گا اٹھو اور گٹ آؤٹ ہو جانا سے، تو میرا ہمارے منصب کی پرواہ نہ، جہاں بیٹھے وہاں پر تھا. تو لہذا جب تک اپنے اوپر دین کی عظمت اور عزت کو طاری نہیں کریں گے تو کھانا آپ اپنے گھر میں بھی کھاتے ہیں تو پھر کھانا کھا کر ہی جائیں گے اور کیا ملے گا. لہذا غور کیجیے. عرس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی خوشی، شادی. حدیث پاک میں آتا ہے تمام احادیث کا مجموعہ کہ جس وقت میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، تین سوال اس سے کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، مر ربو کا، تیرا دین کیا ہے، ما دینوں کا، تو اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ما تقول فی حق ھذا الرجل. وہ جب تینوں سوالوں کے جوابات مکمل دے دیتے ہیں، بلکہ ان کی ذات خود ان سچائی کی دلیل ہوتی ہے، ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کا تقوی، وہ خود ان کے تینوں سوالوں کی دلیل ہوتا ہے، تو جب وہ تینوں سوالوں کے جوابات دے دیتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اب تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، پرواہ نہیں، تم ایسے سو جاؤ جیسے دلہا سو جاتا ہے. تو عرس جو ہے وہ کامیابی کے اس تمغے اور اس انعام اور اس کامیابی کے اس نشان سے اٹھایا گیا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو دنیا سے گزر گئے، جن کو ہم نے شریعت کا پابند دیکھا، قرآن و سنت کا پابند دیکھا، دین کا پابند دیکھا، وہ خود بھی پابند رہے، جو ان سے جڑا وہ بھی اللہ والا ہو گیا، اللہ رسول کا عاشق بن گیا، محبوب بن گیا، شریعت کے راستے پر آ گیا. ایسا نیک بندہ جب قبر میں جاتا ہے اور اس کے وہ وقت آ جاتا ہے، وہ ٹائم آ جاتا ہے جس ٹائم میں اس کو قبر میں رکھا گیا تھا، تو اس ٹائم کا انتخاب کرنا، اس وقت کا انتخاب کرنا کہ جس وقت اس سے قبر میں سوال ہوا ہے، کیونکہ میت کو رکھنے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس لیے بہت محبت کے ساتھ اس دن کو، اس تاریخ کو، اس سات کو بالکل خاص کر کے کلمات بینات پڑھ کر، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کر کہا جاتا ہے مولا یہ جو نیک کام میں نے کیے ہیں، کوئی سورہ فاتحہ شریف پڑھا ہے، کوئی میں نے صدقہ کیا ہے، تو نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس کے بدلے میں ریوارڈ عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے. تو مولا یہ جو تیرے نیک بندے ہیں، آج یہ جو ٹائم، یہ جو دن، یہ جو مہینہ جن کے انتقال کا ہے، میں ان کے عرس پر، کیونکہ ان کو کامیابی تم نے دے دی ہے، مجدہ عرس ان کو سنا دیا ہے، تو میں ان کی روح کو یہ ثواب پیش کرتا ہوں. یہ ہے عرس کا ایک پہلو، ٹھیک ہے، یہ اس کی شریعت دلیل ہے. دوسری بات عرس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ والوں کو جو اللہ مقام و مرتبہ دیتا ہے، ان کے مرتبہ و مقام کو بیان کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہوتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے دین کے قریب آتے ہیں، تو ان کی محبت بذات کسی بندے کی محبت نہیں، وہ دین کی محبت ہوتی ہے. تو ان کے مقام، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے انصاف کے ساتھ گزاری، سچائی کے ساتھ گزاری، عدل کے ساتھ گزاری، امانت کے ساتھ گزاری، اخلاق کے ساتھ گزاری، حقوق العباد کی پاسداری کے ساتھ گزاری، دین و شریعت پر پابندی کے ساتھ گزاری، ان کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جب اس کی زندگی کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی زندگی میں یہ پیاری باتیں تھیں، تو وہ ہمارے لیے عوض میں عمل کرنا ہماری آسان ہو جائے گا. اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو جو اللہ کرامت و عزت دیتا ہے شکل و صورت اور مقام کے اعتبار سے، اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں، تو اس کی عزت ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت کو اور مضبوط کر دیتی ہے کہ بھائی دیکھو اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ کے رسول کے غلاموں کی یہ شان ہے، دیکھو پنچتن پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، دیکھو صحابہ کے غلاموں کی یہ شان ہے. اس سے ہمیں دین پر، قرآن پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. اگر یہی عقیدہ بیان کرنا بدعت ہو جائے، تو یہ منتشر مزاج نوجوانوں کو دین پر لانے کے لیے اور کون سا نسخہ آپ کے پاس بچ جاتا ہے؟ میں حیران ان ملاؤں پر جو عرس کو بدعت کہتے ہیں. اپنے ملا کی عظمت بتائے گا، لیکن جنہوں خدا نے واقعی میں علم اور ولایت دی ہے، ان کو کہا کہ جی عرس کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ عرس کیا ہوتا ہے؟ تو عرس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک تو میں نے وہ ان کے نجات کا جو مژدہ سنا دیا گیا، ایک بات. دوسرا یہ ہے اللہ کی یہ سنت ہے، خود خدا کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کو شانے دیتا ہے پھر ان کی بابا خود کرتا ہے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے کس قدر دجالیت کا دور ہے. کہتے ہیں جی عرس کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تو کسی مخصوص فرقے کا ایجنٹ اور اس کولو کا بیل ہے تو اٹھ کر جا، تیرا ذہنی وسیع نہیں ہے، تو کسی کی سننا نہیں چاہتا، ہم تیرے سامنے بات کیا کریں گے؟ تو نے پہلے دماغ کو اگر لاک کر دیا ہے تو ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ذہنوں پر گراں گزر رہا ہوگا، لیکن آج کل تو منتشر مزاج ہے، پوری دنیا سنتی ہے. 10% لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب اس کی ضرورت نہیں، موضوع پر آئیے. 50% لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حضرت یہ ہے کیا، اور 20% کولو کے بیل بد مذہب لعین جو اولیاء کے دشمن ہیں، وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے گا. قرآن میں تو نہیں آیا، حدیث میں تو نہیں آیا، صحابہ تو نہیں آیا. یعنی ایسے فضول سوالات جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. میں اس طرف جانا بھی نہیں چاہتا، صرف ایک کلیئر موضوع آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں ان ہستیوں کی توجہ کیجیے. دراصل قرآن میں اللہ رب العالمین جل وعلا خود اپنے محبوبوں کی تعریف کرتا ہے. انبیاء کا ذکر، توجہ سن، انبیاء کا ذکر، جو تشریف لا رہے ہیں آپ توجہ رکھیے، ہم جو بزرگ آ رہے ہیں آنے دیجیے. انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اور کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یا اللہ کرتا ہے؟ اللہ خود انہیں شان عطا. صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ وہ ہم کر رہے ہیں یا اللہ کرتا ہے؟ اہل بیت کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ نہیں ہے تو پھر ہے کیا قرآن میں؟ توجہ ہے. حضرات اہل بیت کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اولیاء کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بولیے. الا ان اولیاء اللہ، ہزاروں آیات، یہ مہورتن عرض کرنا ہوں، کئی آیات اللہ کے محبوبوں کی شانوں کے لیے ہے. بلکہ دو ٹوک فیصلہ خدا کرتا ہے، فرماتا ہے کہ الاخلاہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن ہر رشتہ، تمہارا بلڈ رشتہ، تمہارا خونی رشتہ تمہارے پاؤں کے نیچے ملیا میٹ ہو جائے گا، الا المتقین. لیکن قیامت میں تمہیں کام وہ آئیں گے جن سے تم پیار میرے لیے کیا کرتے. متقین کون ہے؟ یہی ہیں جن کا عرس ہو رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ الاخلہ، اخلہ خلیل، ایک ہوتا ہے دوست صدیق، ایک ہوتا ہے خلیل. خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں. فرما الاخلہ یومئذ، تو تمہارے گہرے دوست یومئذ اس قیامت کے دن، الاخلہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کو نوچ رہے ہوں گے. دنیا میں جیسے وہ تمہارے گہرے دوست تھے، وہ قیامت کے دن تمہارے گہرے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، لیکن اگر یاری دنیا میں ہمارے ولیوں سے کی ہوگی نا تو وہ تمہارے دوست رہیں گے. مجھے کہنے لگے شاہ صاحب ولی کام آتا ہے؟ میں نے کہا وہ دوست رہیں گے. کہنے لگے دوستی کی بات ہے، تو میں نے کہا دوست بٹوا نہیں چراتا، دوست کام ہی آتا ہے. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. دوست کی معنویت کیا ہے؟ دوست وہ ہے جو خود مشکل جھیل لے اور اپنے دوست کو سکون دے، اپنے منہ کا لقمہ اس کو دے دے، آگے بڑھ جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ گہرے سے گہرے دنیاوی رشتے کے دوست، جن سے ہماری حرص مادیت والی دوستی تھی، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ گہرے دشمن ہو جائیں گے. لیکن کون تمہارے دوست ہوں گے قیامت کے دن؟ فرما الا المتقین. کہنے لگے جی قیامت میں کوئی کسی کام نہیں آیا تھا، تو میں نے کہا بندہ صحیح پکڑتا نا، خود بندے غلط پکڑے آپ نے، پھر کہتے کام نہیں آتا. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے الا المتقین، کہ قیامت کے دن متقین تمہارے دوست ہوں گے. اگر ان سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو خالی دوستی کا لیبل کس کام کا؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ تو میں اس موضوع کی طرف نہ چلا جاؤں، اس لیے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہ شان ہے اولیاء کی. اس میں سب سے پہلے انبیاء داخل ہیں جو متقین کا اعلیٰ درجہ ہے، ان کے بعد ان کے صحابہ اور اہل بیت داخل ہیں، اولیاء داخل، پھر تسلسل کے ساتھ جتنے صاحبان تقویٰ، جس سے ہم نے پیار اللہ کے لیے کیا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے اس لیے میں پیار کر رہا ہوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں، دیکھو فرماتے ہیں کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے کھلی دھوپ کے اندر، شاہ صاحب
اور چلچلاتی دھوپ ہے کہ بدن جھلس جائے، چلا جا رہا ہے. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ انسانی شکل میں جاؤ اور اس بندے سے پوچھو، تو کہ اللہ نہیں جانتا. تو ہمارے پڑوسی ہمیشہ کہتے جب نہیں جانتا تو سوال کر رہے. تو میں نے کہا کبھی سوال نہیں جاننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، عظمت بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے. اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے. مسلم شریف کتاب البر والصلہ دیکھیے، اللہ نے فرشتے سے کہا کہ انسانی روپ دھارو اور جاؤ اور اس بندے سے پوچھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے اتنی دھوپ میں. فرشتہ پہنچ گیا انسانی شکل میں ان کے پاس. آئینہ توری، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں وہ اس بستی میں جا رہا ہوں جہاں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا کوئی قرضہ لینے کے لیے جا رہے ہو؟ کہ لیکن نہیں. کہا کوئی احسان ہے لوٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں. تو پھر جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ اللہ سے پیار کرتا اور میں اس سے پیار کرتا. وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. اب دیکھو بندہ ہے تو اللہ رب العالمین نے وحی کی اس فرشتے سے اور کہا تیس میرے بندے کو کہ تو اس سے پیار میری وجہ سے کہتا ہے کرتا ہے، تو میں تو اس سے راضی ہو چکا تھا، تو نے اس سے محبت اس لیے کی کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو جا آج میں تجھ سے بھی راضی ہو گیا. اب آپ بغداد شریف کا سفر کرتے ہیں، نجب اشرف کا سفر کرتے ہیں، مدینے کا سفر کرتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ وہی حدیث سامنے، وہ بھی تو جا ہی رہا تھا، سفر ہی کر رہا تھا. کہتے ہیں حضور کی طرف سفر کرنا شرک ہے. میں نے کہا ایسی گندی توحید پر میں تھوکتا ہوں کہ جب حضور کے پاس جانا شرک ہو جائے گا تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تھوکتا ہوں میں ایسے فتوے پر. یہ کہنا کہ حضور کی نیت کر کے مدینہ نہیں جانا چاہیے، تو تمہارے لال رومال کی نیت کر کے جائیں ہم؟ العیاذ باللہ. یہ دجالیت کا دور ہے کہ جہاں نہیں بولنا تھا وہاں بھی بول پڑے. زبانیں اتنی آزاد ہو گئی کہ کسی کے منصب اور مرتبے کا خیال نہ رہا. اللہ، تو اس لیے بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی میرے دوست و بزرگوں بہت زیادہ ضرورت ہے. اب غور کیجئے ذرا آگے اور اس کے بارے میں. قرآن کریم نے سورہ ہود کے اندر اس چیز کو ذکر کیا. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، جن ہستیوں کا عرص سے اس طرح آنا چاہتے ہیں، وقت مختصر ہے. قرآن کریم ذکر کرتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع فرمائی تھی تو سامنے سے مزاحمت بہت تھی، کیونکہ سارا مکہ ایک فکر کا تھا اور حضور سید عالم تنہا ان کو اعلان کر رہے ہیں. صرف مولا مرتضیٰ ساتھ ہیں، سیدہ خدیجہ پاک ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، چند لوگ ساتھ ہیں، اور سارا مکہ مخالفت پر ہے. اب حضور کو ایک حوصلے کی ضرورت تھی. دلائل تو ہیں لیکن حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ تنہا میں بیٹھے تو دماغ مطمئن رہے. یہ حضور کے درجے کی بات ہو رہی ہے، ایک لیڈر کے درجے کی بات ہو رہی ہے کہ جو لیڈ کر رہا ہے، خوف نہ آ جائے، کوئی اور مزاج میں بات نہ آ جائے، تقاضا بشری کے اعتبار سے. اب رب اپنے محبوب کی تربیت کرتا ہے. حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ رب میرا معلم ہے اور میں ساری خدائی کا معلم ہوں. میں نے آداب اخلاق اپنے رب سے سیکھے ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی حضور کو آداب، حضور کی تربیت اللہ کرتا ہے، پھر حضور ساری خدائی کی تربیت کرتا ہے. غور کیجئے میرے دوست و بزرگوں، توجہ کے ساتھ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حوصلے کی ضرورت تھی، توانائی کی ضرورت تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس کا کیا طریقہ کیا؟ تو سورہ ہود میں اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں، یہ اتنا بڑا وظیفہ اس فتنہ پور دور کے اندر، اس پر آشوب دور کے اندر، اس بے احتیاط دور کے اندر، اس بے اعتماد دور کے اندر، جہاں ایک دوسرے کی قدر صرف پیسہ رہ گئی، یہ تقویٰ نہیں رہا، تو اس بے اعتماد فضول دور میں جو آیت ہمارے لیے رہنما بنتی ہے، یہ سورہ ہود کی آیت. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے اور فرما رہا حبیب وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے حبیب، ہم آپ کو سارے رسولوں کے قصے سنائیں گے. یا اللہ تو گزر گئے، فرمان نَقُصُّ، ہم قصہ سنائیں گے، كُلًا، سب کے. کیوں سنائیں گے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان قصوں کو سن کر تیرا دل مضبوط ہوگا، ان کی یادوں سے تجھے اعتماد ملے گا، ان کی سیرت سے تیرے اندر کانفیڈنس بڑھے گا. حبیب
یہ ہے عرس کی اصل.
اولیاء کا رتبہ مقام اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ہم کمزور لوگوں کو صبر کیسے کیا جاتا ہے, شکر کیسے کیا جاتا ہے, حق پر ڈٹا کیسے جاتا ہے. عمل مشکل ہے لیکن حضور نے فرمایا دین میں جب تم اوپر والوں کو دیکھو گے تو تم میں عمل کی قوت پیدا ہوگی اور تم گندگی کی طرف نہیں جاؤ گے, صبر پر کھڑے رہو گے. اور دنیا میں جب تم نیچے والوں کو دیکھو گے اور اپنے سے پست کو دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا.
اب آپ دیکھیں حضور کی تربیت کس سے کی جا رہی ہے؟ انبیاء کے قصوں سے. ادھر سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے بڑی کمال کی بات کی. حضرت سید الطائفہ یہ جو کچرے قسم کے لوگ جو عرس پر اعتراض کرتے ہیں وہ تو ان کے دروازے کی جو دہلیز ہے نا وہ بھی علم میں اتنی روشن ہے, سید الطائفہ جنید بغدادی کی.
لیکن بے اعتباری کا دور ہے, لوگ تکبر کا شکار ہیں, اپنے مزاج کا دین چاہیے. جب تک چمچانی گری نہیں کرو تو وہ سننے تیار نہیں ہے. ہائے یہ دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں میرے دوست. تو دین کو دین کے ذریعے سے سیکھا جائے. ضرورت ہماری ہے, بات سخت بھی ہو اگر ٹھیک ہے تو قبول کرنی ہے, فائدہ ہمارا. جب لائن لگا کر اپنے لیے لینا ہو تو دھوپ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ نفع ہمارا ہے. تو اب آپ دیکھیے قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا کہ ہم نے اپنے حبیب کی تربیت کس سے کی؟ انبیاء کے قصوں سے کی. حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر, نیک لوگوں کی یاد اور ان کا ذکر کہ انہوں نے شب و روز کیسے گزارے, تکلیف اور خوشی میں انہوں نے کیسے سامنا اور مظاہرہ کیا. تو فرمائے جندم من جنود اللہ, اولیاء کی یادیں, ان کا ذکر, ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو بندے کو دین پر جمع کر رکھتا ہے. یہ ہے عرس کی اصل. اب بھی اگر یہ بدعت ہوا تو لوٹا بستر مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں اٹھائے. اگر یہ بدعت ہو گیا تو بچا کیا؟ تو ہم شٹ اپ کال دیتے ہیں. ابھی تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ تمہارے اکابر کی کتابیں سامنے رکھ کر پورا برہنہ کر دیا جائے تمہیں. تو لہذا اتنا بے اعتبارہ دور کہ قرآن کے صرف تم ہی ٹھیکے دار رہ گئے, دوسرے کو دین ہی نہیں پتا. دلائل تو سنو, آپ آگے سے بات تو سنو. کنفیوژن پھیلانا کیوں, اس کیا آئے گی؟ تو جب نہیں پتا ہے تو آپ تحقیق کرو. لاکھوں کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں, اس پر اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ آگے لے کر آؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا عرس کا مقصد تربیت ہے. ہمیں روحانی اور فکری ایک رسد چاہیے. بندے کا دماغ ایسا ہے کہ جو یادیں اس میں رہتی ہیں وہ اس فزیکل اس کے اندر آ جاتی ہیں. ذہن, کیونکہ دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے, دو چیزیں نہیں رہ سکتی. اللہ نے فرمایا کہ انسان کے سینے میں ہم نے دو دل نہیں بنائے. توجہ کیجیے, ایک برتن میں آپ کوئی چیز بھرتے رہیں گے, بھر جائے گا تو پھر اس میں دوسری چیز کیسے ڈالیں گے آپ؟ تو دماغ اور دل ایک وہ برتن ہے جس میں فضول دو نمبر ٹیشو پیپر سیاستدانوں کو ہم نے گھسڑا ہوا ہے. جو اقتدار میں نہ رہیں تو شور مچائیں, اقتدار میں آئیں تو چوریاں کریں. اور ہم نے جو محبت اللہ رسول اور دین سے کرنی تھی وہ ان کو دے دی, ہم نے معصوم بنا دیا ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب چاہے مسجد نبوی کے اندر کچھ ہو یا کہیں پر بھی ہو, آپ یہ بات کیسی کر رہے ہیں؟ او بھائی, جس طرح کا اعتماد آپ اس بندے پر کر رہے ہو ایسا اعتماد نبی پر کیا جاتا ہے. نبی ہے جو معصوم ہوتا ہے, ہر بندے کو شریعت کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے. اور مومن وہ ہے جو شرعی غلطی ہو تو پھر اس کو ٹوکا جائے. توجہ ہے آپ کی؟ ورنہ اگر آپ باطل کو باطل نہیں کہیں گے اور حق کو حق نہیں کہیں گے تو لوگ مسجدوں میں شراب پینا شروع کر دیں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا, لیکن اس میں عصبیت نہیں ہونی چاہیے, دلی خفقان نہیں ہونی چاہیے. مقصد اللہ اس کے رسول ہونا چاہیے کہ اگر محبت ہے تو اللہ رسول کی وجہ سے, اور دشمنی ہے تو وہ اللہ رسول کی وجہ سے. تو یہ عرس کی اہمیت ہے. اور جن ہستیوں کا ذکر ہم یہاں پر کر رہے ہیں بر صغیر کے اندر, وہ خاندان علم کا ایک آفتاب و مہتاب ہے. اور قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں ایک بڑی زبردست بات کی ہے. ابھی ان کے حالات زندگی کو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں. قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ دولت نہیں ملتی مگر ان کو جو دین پر صبر کرتے ہیں. کہ ہم لوگوں کی زبانوں پر ان کی واہ واہ اور ان کی کرامت اور ان کی حیثیت کے ڈنکے بجاتے ہیں, وہ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فرمایا یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو, اور اس کا حصہ نہیں پاتا مگر بڑا نصیب والا. یہ قرآن کریم اولیاء کی شان بیان کرتا ہے, جو اس کے دین کے راستے پر چلتے ہیں, جو کمالات اور نعمتیں پاتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی شان یہ بیان کرتا ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ وہ دولت ہے جس کو دنیا کا حریص اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا, آخرت کو بھولنے والا وہ سمجھ نہیں سکتا. فرمائیے وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ دولت انہیں ملے گی جو صبر کرنے والے ہیں. اور وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور کیا ہی قسمت والے لوگ تھے جو اس دولت کو لے گئے. یہ قرآن کہتا ذو حظ عظیم, اعلی قسمت ہم نے ان کو عطا فرمائی کہ باطل اور طاغوت کے راستے پر چلنے کی بجائے وہ شریعت اور دین کے راستے پر وہ چلے. یہی وہ تاج الشریعہ, یہی وہ صدر الشریعہ, یہی وہ امام احمد رضا ہیں, یہی وہ اکابر ہیں جن پر یہ آیت کا سایہ اپنے درجے کے اندر ہے کہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں, نیک بخت اور سعادت مند لوگ ہیں جو ان سعادتوں کو لے گئے. میرے دوستوں بزرگوں, اب آگے چلیے تھوڑا سا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں حدیث ہے, عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطیبا. جناب معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں نے حضور کو خطبہ دیتے ہوئے ایک جملہ سنا بخاری شریف میں, اور وہ کیا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. یہ جناب رسول اللہ نے فرمایا, دین کی حکمت و دانائی عطا فرمایا. اور قرآن نے فرمایا وَمَن يُوتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جسے ہم نے دین کی دانائی دے دی اس کو وہ دے دیا جو شمار میں بھی نہیں آ سکتا, خیر کثیر دے دیا. تو جو سنیے اور اپنا مرتبہ تھوڑا بڑھائیے تاکہ شریعت کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے یہ ذہن سازی ہو رہی ہے, تاکہ پتا چلے وہ کس قد و قامت والے لوگ ہیں. اگر سیدھی سیرت بیان کرنی ہے اور وہ سولو کیمرے پر ہو تو ہم ڈائریکٹ سٹارٹ کریں, ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں. وہ آپ نے بھی سست نہیں بننا ہے, اپنی سطح کو بلند کرنا ہے کہ ایک چیز سمجھی ہے تو چہرے پر تاثر ہو اور طلب ہو کہ اب دوسری چیز سمجھنا چاہتے ہیں. غور کیجیے, آگے بڑھتے ہیں ہم. تو وہیں کیا فرمایا کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا من یرید اللہ به خیرا, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, خیر اور بھلائی یعنی جس کو نجات مقبول محبوب بنانا چاہتا ہے, یہ خیر کے اندر سب کچھ آ گیا. ہمارے علماء لکھتے ہیں نا کہ خیر اس میں تفضیل اخیر ہے, کہ سب سے زیادہ بھلائی سے خدا جس کو نوازنا چاہتا ہے اس کو ایک نعمت دیتا ہے. وہ نعمت جس کے پاس آ گئی سمجھ جاؤ اس کو خدا نے ایسا نوازا کہ اس کے علاوہ کوئی درجہ نوازش کا رہا ہی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے, یفقہ فی الدین, اسے دین کی دانائی, دین میں درک, فقہ سمجھ اور تفقہ عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں اب یہ اس سے کیا مراد ہے, کیونکہ سادہ بچے بھی بیٹھے ہیں, کیا مراد ہے فقہ سے. فرما من یرید اللہ بھی خیرا, اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے, جسے محبوب بنانا چاہتا ہے اور ایسا بنانا چاہتا ہے کہ جو اس سے ہاتھ ملائے تو خدا اس کو بھی بخش دے, اسے کبریت احمر بنانا چاہتا ہے. بولیے سبحان اللہ. کبریت احمر مشہور ہے نا کہ سرخ گندک اگر لوہے کو بھی چھو لے تو اس کو سونا بنا دے. کبریت احمر, وہ بندہ جس کو فقہ مل جاتا ہے وہ کبریت احمر بن جاتا ہے, وہ لوہے کو چھو دے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے. یہ اولیاء کی شان ہے. من یرید اللہ بھی خیر, یعنی یہ اتنا بڑا درجہ, یہ نعمت فقہ, فقہ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہ پا کر بندہ اتنا ممتاز اور بلند ہوتا ہے کہ کچرے کے اوپر سے بھی گزر جائے تو وہ سونا بن جائے. کچرے سے مراد ہم جیسے لوگ, اگر ان سے جڑے تو خدا بخش دے, وہ ایسے پارسا ان کو خدا. کس وجہ سے ان کا گراف اتنا بڑھتا ہے, توجہ چاہتا ہوں میں, کس وجہ سے ان کی عظمت اتنی بڑھتی ہے, ان کو صاحبان فقہ, ان کو اللہ تفقہ دیتا ہے دین کا. تفقہ کا کیا معنی ہے؟ سادے انداز میں آپ کے ذہنوں کے مطابق، فقہ کا معنی ہے دانائی، دین کی سمجھ. اور دین کی سمجھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. معرفت احکام اصول دین اور فروعات کو جانتا ہے، یعنی شریعت کی بات، میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب میرا مالک ہے، اس کے یہ یہ حقوق ہیں، میں اس کا بندہ ہوں، مثل غلام ہوں، میرے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ میں اس کے کہے ہوئے پر عمل کروں. یہ ساری دانائی کی باتیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے. لیکن دانائی، رب کو پہچاننا، یہ کب ہوگا؟ جب رب کو جانے گا. اور رب کو جاننے کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے اور نبی پاک کی سنت ہے. تو دو طریقے ہیں دانائی کے، ایک اس فن میں آ جائے، باقاعدہ اس فن کے اندر، اس فن کی کلاس میں حصہ لے اور اس کتاب کو پڑھے، اس فن کو پڑھے، اس نصاب کو پڑھے جس سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، پھر جو بات آ جائے پھر اس پر عمل بھی شروع کر دے. اگلی منزل یہ ہے، پڑھے بھی ویسے جیسے پڑھنے کا حق ہے اور عمل بھی ویسے کرے جیسے عمل کرنے کا حق ہے. یہ درجہ اپنی صلاحیتوں سے آگے بڑھتا رہتا ہے. جو کمال درجہ پر ہوتا ہے وہ تو نبی ہوتا ہے، جو تفقہ کے کمال درجے پر ہوتا ہے وہ تو نبی ہوتا ہے. پھر نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ دین کی دانائی حاصل کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے. اور اس کا آخری معنی میں آپ کے سامنے یہ کروں، وہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں، عقیدہ اور عمل. عقیدہ اور عمل، عقیدہ ایمان اور عمل، یہ دو چیزیں ہیں شریعت کے احکام جس کے میں اور آپ پابند ہیں. عقیدہ دل میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، عمل ظاہر پر ہوتا ہے. تو دل میں کیا کیا عقیدہ رکھنا ہے اور بدن میں کیا کیا عمل کرنا ہے، کس کو پسند کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے. عمل ہی نہیں، اس عمل کو جو دلیل کے کمال کے ساتھ جان لیتا ہے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ دانائی. ایک ہے نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ کام فرض کے درجے میں ہے، یہ کام حرام کے درجے میں ہے. وہ فرض کو ادا کرتا ہے، حرام سے دور رہتا ہے، سنت کو ادا کرتا ہے، شائبے سے دور رہتا ہے. ایک تو عمل کر رہا ہے وہ، ایک وہ عمل کس دلیل سے آ رہا ہے اس دلیل کو بھی جان رہا ہے. دوہرا اس کا مرتبہ، ایک عمل بھی کر رہا ہے اور اس عمل کے پیچھے دلیل، اللہ کا حکم ہے، کہاں لکھا ہے تو اس کو پتا ہے، اور لکھا کہاں ہے اور اس دلیل سے، ایک بات سے جو ہزاروں باتیں اندر چھپی ہوئی نکل رہی ہے، جس کے سینے اور دل کو اللہ اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ایسا کھولتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں. اور اپنے وقت کا تاج الشریعہ اس کا امام تھا، وہ مرتبہ تاج الشریعہ. ایسے شخص تک پہنچنے کے لیے خود اپنا گراف اوپر کرنا پڑتا ہے. اب میں، وہ کہتے ہیں کہ جناب خوشبو کیا ہوتی ہے شاہ صاحب، شاہ صاحب خوشبو کیا ہوتی ہے؟ تو آپ یہی فرمائیں گے بزرگ کہ بہت اچھی ہوتی ہے، بھینی بھینی ہوتی ہے. اس نے کہا کوئی اور کمال لاؤ. انہوں نے کہا جناب یہ لفظوں کی کیا چیز نہیں، یہ کیفیت ہے. آپ تشریف لائیے، یہ بوتل ہے، خود سونگھ لیجئے، اس کو لفظوں میں تعبیر نہیں کیا جاتا. تو فقہ دانائی وہ ہے کہ جب تو اس مکتب کے اندر داخل ہوگا اور اس مرتبے کو پائے گا. تو دین کی سمجھ، مختصر یہ کہ دین کا فقہ اور دین کی دانائی جس کو حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین جل والا اسے محبوب بناتا ہے. یہ سرکار کریم کا خطبہ ہے. ایک روایت مزید پڑھ کے میں عرس کے مقام کی طرف آ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کا امام ہے، سرکار امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. امام باقر نے اپنی مہر ان کو فتوے کے لیے دی تھی اور خود فرماتے لو لسنتان حلق النعمان، اگر دو سال میں سرکار امام صاحب کی خدمت میں نہ رہتا، سرخیر اہل بیت امام جعفر صادق کی خدمت میں، تو نعمان ہلاک ہو جاتا. آپ کا نام نعمان تھا اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. فرماتے میری عمر 16 سال کے قریب تھی، میں اپنے ابا جان حضرت ثابت کے ساتھ مکہ شریف حج کے لے گیا. اپنی مسند میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی میں مکہ شریف پہنچا، صحابہ کا دور تھا وہ، کیونکہ 80 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں، 150 ہجری میں وہ انتقال کر گئے ہیں، اور 110 ہجری اور اس کے لگ بھگ تک صحابہ حیات تھے. کوفہ بھرا ہوا تھا، بصرہ بھرا ہوا تھا، ملک شام.
تو کہتے ہیں میں 16 سال کی عمر کا تھا اپنے ابو کے ساتھ، حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جن کا نام نعمان ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، کہتے ہیں میں اپنے ابا کے ساتھ حضرت ثابت جو ان کے ابو تھے ان کے ساتھ میں مکہ پہنچا، جیسی حرم میں پہنچا تو دیکھا ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہے، جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں تو طواف کرنے کے ساتھ ایک جگہ حلقہ لگا ہوا ہے اور ایک بہت نورانی شکل والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا، فوراً ابا جان سے کہنے لگا حضور یہ کون ہے؟ ابا جان نے کہا نعمان تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہ لگے نہیں، کہا یہ رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث زبیدی ہے. کیا کمال نصیب ہے، اب یہ وہ ہستی سامنے بیٹھی ہے جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا. امام اعظم کہنے لگے میرے قدم تیزی سے بڑھنے لگے اور میں جا کر بالکل حضرت عبداللہ بن حارث کے قریب بیٹھ گیا، اور اب میں ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا جن آنکھوں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا تھا. اور ایک واسطے سے حضور تک پہنچ رہے ہیں. امام بخاری کو تو 3 واسطے لگانے پڑتے ہیں، اور وہ 3 واسطے والی حدیثیں امام بخاری کے پاس ثلاثیات بھی 17-18 سے زیادہ نہیں ہیں بخاری شریف کے اندر، اور یہ امام اعظم کا حدیث میں قد ہے. ایک واسطے سے، کیونکہ وہ صحابی واسطہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سنا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا یقول، سرکار یہ فرما رہے تھے کہ من تفقہ فی دین اللہ، جو دین کا فقہ حاصل کرتا ہے کفاہ اللہ مہمہ، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کے حل کے لیے خود ہی کافی ہو جاتا ہے. ورزقہ حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. یہ ہے فقہ، فقہ اسلامی. اب آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. فقہ دین کی اصل ہے، فقہ مکھن ہے، اور مکھن دودھ اور دہی سے آتا ہے. قرآن و سنت کا جو مقصود ہے وہ کہاں آتا ہے؟ فقہ میں آتا ہے. ایک ہے جو اللہ نے فرمایا اور ایک ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کو سمجھنا، جو اللہ چاہتا ہے اس کو سمجھنا. حدیث پاک، مثلا غور میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ دوں، غور کیجئے گا کہ فقی کون ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو الفاظوں کو سنتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو الفاظ میں اگلے کے مطلب کو بھی سمجھ جاتا ہے. جو مطلب کو سمجھ جائے وہ فقی ہے، کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. مثلا ایک بات ایسی مزاحن آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے کہوں، اچھا خادم مل جائے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اکبر سے کسی نے پوچھا تھا تمہارے تو ہزاروں خادم ہیں، اکبر اس لائق نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے، بڑا بدبخت آدمی تھا، پلیت آدمی تھا، ہندو نواز آدمی تھا، بدعقیدہ تھا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ بھی اس خبیث نے کیا. چھوڑیں، ایک بات ایسی ضمن، اس کا ایک خاص خادم تھا بربل جو مشہور ہے، اس سے پوچھا گیا یہ ہزاروں تمہارے خدام ہیں لیکن بربل کو ہر کام کیوں بولتے ہو؟ کہا یہ ہزاروں خدام طاقت میں بھی اس سے زیادہ ہے، قد و قامت میں بھی اس سے زیادہ ہے، لیکن ان کی کھوپڑی اور اس کی کھوپڑی میں فرق ہے. اگلے کو جو میں کام کرتا ہوں وہ اتنا ہی کرتا ہے، اس کو ایک کام بولتا ہوں تو یہ میرے مزاج کو جان کر 10 کام اور بھی کر کے آتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک مزاجوں کا فرق ہے. ایک بالکل کولو کے بیل کی طرح ہوتا ہے، بس جو کرو سیدھا سیدھا. ایک وہ ہے جو مالک کے مزاج میں ایسا رچ بس جائے، اس کو پتا ہے کہ یہ کہا ہے تو اس میں سے یہ بھی ٹھیک کر دوں، یہ بھی ٹھیک کر دوں، یہ بھی ٹھیک کر دوں. وہ مزاج آشنا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر سمجھو، مزاج آشنا ہو اسی کو فقہ کہتے ہیں، اسی کو فقیہ کہتے ہیں. مثلا غور کریں، چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. کوفے کے اندر محدثین کا مذاکرہ چل رہا تھا علم حدیث کا، جو حدیث کے ٹیکسٹ کو زبانی یاد کرتے ہیں محدثین. ایک ہے ٹیکسٹ کو یاد کرنا اور ایک ہے اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کو سمجھ جانا، وہ فقیہ ہوتا ہے. ایک بندے نے آ کے دروازے میں سوال کیا کہ میرے کنویں میں پانی بہت ہے اور میرا کنواں سیراب ہو جاتا ہے، جب بھر جاتا ہے تو میں اپنی کھیت کو سیراب کرتا ہوں، اپنے کنویں سے اپنی کھیت کو سیراب کرتا ہوں، کھیت کو پانی دیتا ہوں. جب میری کھیت لبالب بھر جاتی ہے، جب میری کھیت لبالب بھر جاتی ہے تو میرے پڑوس کے پاس پانی اتنا نہیں ہے، تو وہ اکثر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی دے دو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو پانی دوں تو اس سے کوئی اجرت لوں، پیسہ لوں، اور اجرت نہ لوں ایسی پانی دے دوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کرسی کا انتظام کریں گے؟
غور کیجیے آپ. سمجھ گئے آپ اس بندے کا سوال؟ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. اب آپ کا ذہن ہے کتنا آپ چلتے ہیں، وقت اتنا نہیں. محدثین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میاں پیسہ لینا کیا اور اجر لینا کیا، یہ تو حرام ہے. اس نے کہا رہے یہ پانی میرا، کھیت میری، جب وہ سیراب ہو جاتی ہے تو اگلا مجھ سے کھیت کا پانی مانگ رہا ہے، میرا دوست جو قریب میں اس کی پٹیاں ہیں، کھیت ہیں، تو میں اس کو دے رہا ہوں ثواب کی نیت سے، آپ کہتے ہیں حرام ہے. انہوں نے کہا جی حدیث پاک میں. کہنے کہ کیسے؟ کہ آپ نے نہیں پڑھا، حضور سید عالم نے فرمایا کہ اپنی کھیت کا پانی، اپنا پانی غیر کی کھیت میں نہ ڈال، اپنا پانی غیر کی کھیت میں نہ ڈال. اس مجلس میں امام اعظم کے غلام بیٹھا تھا، اس نے سر جھکایا تو محدثین کو تعجب ہوا. انہوں نے کہا کوئی غلط مسئلہ بیان کیا؟ انہوں نے کہا سرکار یہ نہیں کہہ رہے، سرکار کہہ رہے ہیں بدکاری نہ کرنا. اب آپ دیکھیں بات ایک ہے لیکن اس سے جو مراد سمجھ رہا ہے وہ فقیر ہے. اور یہی کہا گیا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی صحیح دانائی اور سمجھ عطا فرماتا ہے. اور اس منصب کے امام اعظم اپنے دور کے تاج و شریعہ ہیں، اور فقہ علم کا تاج ہے. امام ترمذی نے لکھا ترمذی شریف کے اندر کہ الفقیہ اعلم بمان الحدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث کے صحیح بات کو جو سمجھتا ہے وہ فقیہ ہوتا ہے. جیسے ایک مثال آپ کے سامنے پیش. تو دین کی اصل جو ہے قرآن و سنت، اور اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کا پیغام عملیہ فروعیہ میں کے اندر وہ فقہ ہے. تو بر صغیر کے اندر آپ جب سمجھ گئے یہ علم دین کی اصل ہے، تو اس علم کو بچانے کے لیے اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسے دیکھیں. ہمارے کوئی بھی فقہ کی کتاب آپ اٹھائیں، اس کے انڈیکس کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے، انسان کی زندگی کے لاکھوں داؤ پینچ ہیں. آپ صرف فقہ کی کتاب کی انڈیکس کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، بچہ باپ کی پشت میں آیا کہ نہیں اس کے احکام وہاں سے شروع ہوتے ہیں. پیدا ہو گیا، جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، مر گیا، کنوارا تھا، شادی شدہ تھا، مال چھوڑا، یہاں تک کہ جو چھوڑ کر گیا اس کے بھی احکام. آپ ایک اس فہرست کے اندر ایک بھی بلاک کا اضافہ نہیں کر سکتے کہ انسان کی فلاں زندگی کے مسئلے کو، کیفیت کو اس کتاب میں ٹچ نہیں کیا گیا. اتنی جامع زندگی کو نقل کیا اسلام نے اور اس کو ترتیب دے کر بطور اصول اور فن کے لا کر کھڑا کیا ہے فقہا نے. اب یہ حدیث پاک میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، یہی تک ہم اوپر آ سکتے تھے. اب آگے چلتے ہیں. اس علم کی خدمت پوری دنیا میں ہوئی، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس علم کی خدمت میں بر صغیر میں ہند کا مقام سب سے اونچا ہے. ہند کے علماء نے فقہ کی وہ آبیاری کی، اور ایک سے بڑھ کر ایک فقیہ ہندوستان کے اندر پیدا ہوا جس کا انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا. لیکن ماضی قریب کے ابتدائی دو سو سال جو ابھی گزرے ہیں، اس 200 سال میں جو خاندان اس بنیادی علم کی خدمت ہی نہیں بلکہ اس خدمت میں ایسا ممتاز ہوا کہ اب اگر کہیں پر پڑھے لکھے لوگ زبان سے فقہ یا فقی یا فقہا یا حدیث یا تحقیق یا علم کی بات کرتے ہیں تو ذہن جس کی تصویر دماغ میں لاتا ہے دنیا اس کو امام احمد رضا خان کہتی ہے، یا حامد رضا خان کہتی ہے، یا مصطفیٰ رضا خان کہتی ہے، یا مفتی اختر رضا خان کہتی ہے. یہ ان کی خدمت. یعنی دین کے بنیادی مقصد پر. اور جو فقیہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو مکھن بنائے گا اس کے بعد دودھ بھی تو تازہ چاہیے، دہی بھی اس کے پاس ہو، تو جسے قرآن ہی نہیں پتا تو مضمون کہاں سے نکالے گا، دین کی بات کہاں سے نکالے گا؟ کیونکہ اللہ کے دین تو قرآن و سنت کے اندر ہے. تو جو اس سے مطلب اور مطالب اور مفہوم اور مقصد کو نکال رہا ہے تو جب اس کے پاس سورس ہی نہ ہو، ماخذ ہی نہ ہو، تو مسئلہ کہاں سے نکالے گا؟ لہذا یہ بہت ممکن ہے کہ ایک بندہ مفسر ہو، محدث نہ ہو. بہت ممکن ہے کہ ایک بندہ حدیث کا خادم ہو، قرآن پر اسے علم نہیں ہو، لیکن جو فقیہ ہوگا وہ قرآن کا بھی عالم ہوگا، حدیث کا بھی عالم ہوگا، کیونکہ فقہ کی سورس اور جڑ اور ماخذ اور اصل وہ قرآن و سنت ہی ہے.
اس لیے یہ علم کی دھاریں آپ اور بہتا ہوا سمندر امام احمد رضا کے فتاوی کے اندر آپ دیکھیں. کسی مسئلے پر قلم اٹھاتے تو قرآن کی آیات کا بڑا انیق استدلال, حدیث پاک کا انیق استدلال اور فقہا کی ایک ترتیب, تو یہ علمی خاندان بر صغیر کے اندر اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان, آپ کے دادا جان اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے دادا جان سیدنا امام العلماء رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے دادا جان ہیں, 1282 ہجری جو ہے اس میں فتاوی نویسی کی آپ نے بنیاد رکھ دی, اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ 1857 کے اندر تحریک آزادی کے اندر جہاد میں بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں. اعلی حضرت کے خاندان میں سب سے بڑے پہلا جو مفتی ہوا اور جس نے باقاعدہ بریلی شریف کے اندر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور لوگوں تک شریعت کے احکام اور احکام کی اہمیت عظمت اس کا عامل بنانے کے لیے جو شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا مرکز بریلی میں قائم کیا, وہ امام احمد رضا کے دادا امام العلماء مولانا رضا علی خان صاحب. آپ کے وصال مبارکہ کے بعد آپ کے بڑے شہزادے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس منصب پر آئے اور انہوں نے اس مرکز کو چلایا. آپ کے وصال مبارکہ کے بعد خدا نے اس گھر کے اندر وہ فرزند عطا فرمایا کہ جس نے باپ دادا کی تعلیم کو شورا آفاق کیا, چار دنگ عالم میں مشہور کیا, بلکہ وہ خود سند العلماء بن گیا کہ جب بھی حق, دیانت, امانت, صداقت, وفاداری, علم, تحقیق کی بات آئی تو تبادر ذہن اس بندے کی طرف گیا اور دنیا اس مولانا نقی علی خان کے شہزادے کو امام العلماء, امام اہل سنت, امام احمد رضا کے نام سے یاد. اعلی حضرت امام اہل سنت نے 50 سال کے قریب دارالافتاء سنبھالا, 22 گھنٹے تک آپ کی زندگی کا کام, 13 سال اور 14 سال کے درمیان کی عمر ہے پہلا فتویٰ جاری کر دیا. علم کی صلاحیت یہ ہے, خدا جسے نوازنا چاہتا ہے بچپن سے اس کو مقام عطا فرماتا. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ 13.5 سال کی عمر میں مفتی بنے, مفتی عالم, عالم ہونے کے بعد 8 سال کی عمر میں آپ نے عربی میں تقریر پہلے فرمائی تھی, ہدایت النحو کی عربی میں شرح تحریر فرمائی. اپنے والد گرامی امام نقی علی خان رحمہ اللہ کی موجودگی میں مسئلہ رضاعت جیسے پیچیدہ مسئلے پر پہلا فتویٰ آپ نے لکھا, اور فتویٰ لکھ کر جب والد گرامی کے سامنے پہنچا تو والد نے دیکھ کر کہا کس نے لکھا, تو جب نام بتایا گیا تو بلا کر آپ نے فرمایا کہ آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا اور مہر بنا کر دی ہے, فرمایا اب اس دارالافتاء میں فتویٰ امام احمد رضا دے گا. 13.5 سال کی عمر کا بچہ جس کو خدا نے مکمل جوبن علم کا عطا فرمایا, مکمل کمال عطا فرمایا, اور آپ کے فتاوے اس بات کی دلیل ہیں, اپنے ہو یا مخالف, مخالف بھی کہتے ہیں یار بعد مسئلے میں تو ہمیں اختلاف ہے لیکن وہ علم کا ایسا ہمالیہ تھا بندہ اس کو دیکھے سر اٹھا کر تو ٹوپی پکڑنی پڑتی ہے کہ کہیں پگڑی نہ گر جائے, یہ مقام امام احمد. اور یہ کوئی ہم ڈھکوسلا نہیں بیان کر رہے, امام احمد رضا فاضل بریلوی کا فتاوی رضویہ جو موجودہ تخریج کے ساتھ 30 جلدوں پر, آج وہ علم کا شاہکار ہے. بندے میں علم ہونا چاہیے. مجھ سے کہنے لگا ایک بندہ, میں ملک سے باہر تھا, کہ لگے امام احمد رضا کون ہے؟ میں نے کہا ان کو سمجھنے کے لیے دو طبیعت پیدا کرو, ایک تو علم ہونا چاہیے, دوسرا دین سے وفاداری ہونی چاہیے. جاہل ان کو نہیں سمجھ سکتا, دین کا غدار ان کو نہیں سمجھ سکتا. جو خدا کا وفادار ہوگا, رسول کا وفادار ہوگا, وہ امام احمد رضا سے بغض کبھی رکھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ پوری زندگی ان کی اللہ کی عزت, رسول اللہ کی عزت, صحابہ کی عزت, اہل بیت کی عزت, امت کی عزت پر پہرہ دیتے ہوئے گزری ہے. اور اپنے حوالے سے تو وہ یہی کہہ گئے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. یہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ. اختصار کے ساتھ, کیونکہ کئی آراس ہوں گے ہم باتوں کو کھولیں گے, اس لیے کہ مولانا رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ کی کتنی اولاد تھی وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ترتیب کے ساتھ ہم نے ایک ہی آپ کے شہزادے اعلی حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب کا ذکر کیا. اہل بیت سے محبت آپ دیکھیے اس خاندان میں, ناموں کی ترتیب آپ دیکھیے, رضا علی خان, نقی علی خان, احمد رضا, یہ, اور بیٹیوں کا نام فاطمہ, کنیز فاطمہ, یہ حضرات اہل بیت سے محبت. بولو سبحان اللہ. اور جو صحابہ کا دفاع کرتا ہے امام، کئی رسالے ہیں، کبھی اعتقاد الاحباب آپ پڑھ کر دیکھیے، کبھی زلال الانقا پڑھ کر دیکھیے، کبھی مطلع القمرین پڑھ کر دیکھیے، علم کا وہ دہرا اللہ اکبر. اس لیے پڑھے لکھے لوگوں نے جب امام محمد رضا تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ، تو وہاں کے علماء، آگے میں بتاتا ہوں، وہاں کے علماء نے آپ کی علمیت کو دیکھ کر کہا کہ واقعی میں یہ بندہ رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اس لیے کہ ایک بندے میں علم کی اتنی صلاحیت نہیں ہو سکتی. یہ تو رسول اللہ کا معجزہ ہے جو قیامت تک ان کی امت میں چلے گا. کبھی معجزہ غوث پاک کی صورت میں آیا، کبھی معجزہ داتا علی حجویری کی صورت میں آیا، تو کربل کے حسین کی شکل میں آیا، تو کبھی وہ امام محمد رضا کی شکل میں آیا، جس سے دین کو نصرت ملی، دین کو کمال ملا کہ ایک ذات ہو کر اتنے علوم پر. اب آپ دیکھیے 100 سے زیادہ علوم پر درجہ امامت، اس علم کا نام کوئی نہیں پڑھ سکتا. جو امام اہل سنت اس علم کو جانتے نہیں، اتنی درک اور گرپ ہے اس علم کے اوپر کہ اس کے اصول خود ایجاد کرتے ہیں. آج تو 2-4 علم پڑھ کر کوئی سمجھتا ہے کہ ایک لمبی فہرست میرے دوستو بزرگو اس علم کی ہے. اللہ اکبر. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھرانے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آپ کے بزرگوں کی دعا اور تقوی کی وجہ سے جو مرتبہ اور جو مقام، جو عظمت و شان اس خاندان نے دین کی خدمت کے لیے دی ہے، اللہ نے آلحد امام علیہ سنت کو 2 شہزادے عطا فرمائے. بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ، جن کا نام حجت الاسلام ہے، ان کا فتویٰ 1 جلد میں فتویٰ حامدیہ موجود ہے، پڑھ کر دیکھیے گا. اور آپ کے سارم المسلول جو قادیانیت کے رد پر آپ کا رسالہ ہے، اور وہ ایسی کتاب کہ امام اہل سنت علم کے درجے میں اتنے اونچے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ نے، کیونکہ جیسا منصب، جیسا علم، جیسی صلاحیت ہے، جیسی استعداد ہے، وہ اپنے ذہن سے لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے دیکھتا ہے، پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ امام اہل سنت سے پوچھا گیا عالم کون ہے، تو فرمایا ہم نے اپنے دور میں 2 عالم دیکھے ہیں، ایک تاج الفحول مولانا عبد القادر بدایونی رحمتہ اللہ علیہ، اور ایک حضرت مولانا نقی علی خان صاحب. یہ اعلی حضرت کے شہزادوں کو خدا نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اذان ثانی کے مسئلے پر امام محمد رضا جب جواب لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، ہاں میرا اعز اور لاڈلا بیٹا مصطفی رضا خان کئی سال پہلے ان سوالوں کے جواب دے چکا ہے. یہ بحیثیت باپ کی شفقت تو فرما رہے ہیں، لیکن امام فقہ میں امامت کا درجہ کر رہے ہیں، اور ان کے دلائل سے ایسے مانوس ہیں. اور یہی بات حجت الاسلام کے لیے اعلی حضرت امام علیہ سنت عطا فرمائی. یعنی دونوں شہزادے آپ کے، مولانا حامد رضا خان صاحب، چھوٹے بیٹے مصطفیٰ رضا خان صاحب، اپنے علم کے اندر وہ درک، وہ کمال و مرتبہ رکھنے والے ہیں کہ اپنے دور کے اندر وہ مر جائے علماء ہیں. علماء علم کے لیے اور دین کے اعتماد کے لیے جس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب ہیں اور مصطفیٰ رضا خان. مولانا اعلی حضرت کے دیکھیں کئی جید خلفاء، صدر الشریعہ جن کا عرس آج ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جید علماء کرام، صدر الشریعہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا عرس پاک ہاں جی ذکر کے اندر ہم شامل کرتے ہیں اعلی حضرت کے خلفاء میں سے. ان کے خلفاء کے قد اتنے اونچے ہیں کہ اگر کہا جائے تو اپنے دور کے علم کے وہ مجدد ہیں. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بحر شریعت لکھی، 27 سال میں اس کتاب کو آپ نے مکمل کیا، بحر شریعت کو. 27 سال سے مراد یہ نہیں کہ کنٹینیو لکھا، تدریس کا دور پورا سال پڑھانا، اور رمضان کی چھٹی ہو جائے، بچے چلے جائیں تو رمضان میں تنہا بیٹھ کر اس کتاب کو لکھنا. 17 حصے آپ نے بحر شریعت کے لکھے، اور وہ بنیادی کتاب لکھی کہ جس میں فقہ حنفی کے سارے مشتبہ اقوال لے کر آئے. اور انداز لکھنے کا یہ ہے، اگر نماز کا بیان لکھ رہے ہیں، روزے کا لکھ رہے ہیں، تو پہلے اس ٹاپک پر قرآن کی آیت لاتے ہیں، پھر حدیث لاتے ہیں، پھر اس سے مسائل لے کر آتے ہیں. یہ تو میں نے نماز کی بات آپ کے سامنے کی، فریضہ ہے، لیکن اگر آپ معمولات میں آ جائیں اور فہرست کو آپ دیکھیں تو ان کے علم، اس فہرست کو اگر کوئی سمجھ لے تو اتنا بڑا عالم بن جائے. چلے جائیں کہ اس سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کتنی ہے، اور اس سے متعلق مسائل کتنے نکلتے ہیں. یہ عالم بنانے والی کتاب بحر شریعت کے 17 حصے حضرت صدر الشریعہ نے تحریر کیے. 27 سال لگے، کیونکہ مستقل نہیں لکھا آپ نے، کنٹینیو نہیں، سارا سال پڑھانا ہے، کیونکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ قریب اور نائب مفتی تھے. اعلی حضرت نے جب ہندوستان کے اندر یہ دیکھا کہ انگریزوں کا قانون ہے اور امام احمد رضا بہت غیرت مند ہے. وہ ایسا نہیں کہ گاندھی کے پیچھے یا اندرا کے پیچھے چل پڑے. یہ خاندان بڑا غیرت مند تھا. انہوں نے پورا زور لگایا کہ شریعت کا جھنڈا نیچے نہ ہو. امام اہل سنت نے دیکھا کہ انگریزوں کا دور ہے, مسلمان اپنے دینی مسائل کو حل کرنے کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں. فرمایا نہیں ہو سکتا مسلمان کی تذلیل کے لیے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے خلفاء کو بلایا اور آپ نے فرمایا آج میں ہندوستان کے اندر دارالقضا بنا رہا ہوں, یعنی شرعی عدالت بنا رہا ہوں, اور اس کا چیف جسٹس قاضی القضاۃ فی الہند مولانا امجد علی آپ کو بنا رہا ہوں. اور ایسا نہیں تھا یہ بات ہوئی کہ آپ نے بنا دی. خدا کی قسم لوگوں کا, اللہ نے امام احمد رضا کا اعتماد لوگوں کے دل میں اتنا رکھا تھا کہ جب آپ نے دارالقضا یعنی شرعی عدالت بنائی کہ اب مسلمان علماء کے پاس آ کر اپنے مسئلے حل کریں, شریعت کے قانون میں حسن مسئلے حل کریں. ایک تو وہاں چور وکیلوں کے پیچھے چلنا, وہاں ذلت الگ ہے, انگریز فاسق کی تعظیم الگ ہے. یہ امام احمد رضا کی غیرت کے خلاف تھا. فرمایا کہ ہم دارالافتاء, ہم مدرسے کو عدالت بنائیں گے مسلمانوں کے مسئلے کے لیے کہ طلاق کا مسئلہ وہ علماء کے پاس حل کرے, نکاح کا مسئلہ وہاں حل کرے, رضاعت کا مسئلہ وہاں حل کرے, کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو وہ علماء کے پاس بیٹھے, اپنے مسلمان ہیں, مل کر ان کے لیے شریعت کی راہ نکالی جائے, ان میں شریعت کا اعتماد بحال کیا جائے تاکہ دونوں فریق جو فیصلہ ہو اس کو قبول کرے. آپ نے ہندوستان کے اندر دارالقضا بنائی اور دارالقضا کا چیف جسٹس جسے بنایا وہ حضرت مولانا امجد علی قادری تھا. اور حال آپ پڑھ کر دیکھیے, وقت ہمارے پاس نہیں, سارے ہندوستان کے علماء ہی نہیں, اس وقت افریقہ کے مسلمان بھی شریعت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے جس کی طرف مڑ کر دیکھتے تھے, امام احمد رضا کے بنائے ہوئے دارالقضا تھا جس کی دلیل فتاوی رضویہ اور فتاوی افریقہ موجود ہے. اعتماد بھی تھا. یہ کس لیے تھا؟ تاکہ مسلمان کی عزت بحال رہے, مسلمان گورے کے آگے سر نہ جھکائے, کیونکہ اس کے دربار کی آداب ہی ہے کہ جا کر لارڈ کہہ کر سر جھکایا جاتا ہے. امام احمد رضا نے فتویٰ دیا حد رکوع جھکنا یہ خدا کے علاوہ کسی کا آگے جائز نہیں, لیکن وہ گورے کی عدالت کا قانون ہے. فرمایا مسلمانوں تم اللہ کے بندے ہو, رسول اللہ کے غلام ہو, تمہیں تمہارا قانون جب اللہ نے دیا ہے تو گورے کے آگے تمہیں گردن جھکانے کی اور وہاں جا کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا آؤ علماء کے پاس بیٹھو, شریعت کا مسئلہ ہو, دین کا مسئلہ ہو, قرآن و سنت کی روشنی میں دین پر بھروسہ کر کے, علماء پر بھروسہ کر کے مسئلہ حل کرو. آپ نے دارالقضا بنائی, ایسا نہیں کہ آتا کوئی نہیں تھا, لوگوں کا ہجوم ایسا آیا کہ 22 گھنٹہ امام احمد رضا تنہا اس دارالافتاء میں کام کرے. یہ تو قیامت میں پتا چلے گا امام احمد رضا کہتے کس کو. آخری عمر شریف میں کثرت مشاغل کی وجہ سے آنکھ میں پانی اتر آیا, بدن میں نکاہت آ گئی, کمزوری بدن کے اندر آ گئی, لیکن آپ نے آخری سانس تک جو شرعی حکم تھا اس کو نافذ کیا اور اپنے خلفاء کو اس راستے پر رکھا جس میں حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی قادری صاحب. اعلی حضرت کے انتقال کے بعد صدر الشریعہ تو چلے گئے تھے اجمیر شریف, اور اجمیر شریف میں جامعہ معینیہ کے آپ شیخ الحدیث بنے. آپ نے 27 سال میں بحری شریعت لکھی. آپ اعلی حضرت کے مرید ہیں, خلیفہ ہیں, یہ فیضان امام احمد رضا کا ہے. 27 سال میں بحری شریعت لکھی اور وہ بھی صرف ایک مہینہ ہر سال میں لیتے تھے. بحر شریعت وہ منفرد کتاب ہے کیونکہ ایک مسئلے پر کئی ائمہ کے اقوال ہوتے ہیں, کئی ائمہ کے اقوال پڑھ کر اس میں فتویٰ کس مسئلے پر ہے, فتویٰ کس مسئلے پر, کیونکہ ہزاروں مسئلے آ رہے ہیں. ایک امام اپنے اجتہاد سے یہ بات کر رہا ہے, حنفیوں میں امام ظفر یہ کہہ رہے ہیں, امام محمد یہ کہہ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں, اس میں مفتا بھی قول کون سا ہے. یہ صدر الشریعہ کا امت مصطفیٰ پر یہ احسان ہے کہ آپ نے ان ہزاروں مسائلوں میں سے اسی مسئلے کو اپنی کتاب میں لکھتے جو مفتا بھی ہوا کرتا تھا. آپ بحری شریعت میں کیا بتاؤں آپ, ابھی بحری شریعت اگر آپ کے ہاتھ میں کھلی ہوتی ہے تو میں تقریر کرتا تو آپ کو پتا چلتا کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں. آپ نے 27 سال میں جب اس کتاب کو مکمل کیا نا تو آپ کبھی کبھی اپنے شاگردوں کو مسکرا کر کہتے تھے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اسلام کے فقہ کو محفوظ کرنے کے لیے فتاوی عالمگیری لکھوایا. ملا نظام الدین ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں 500 علماء جمع ہوئے. کتنے؟ 500 علماء نے مل کر وہ کتاب لکھی اور یہاں صدر الشریعہ نے اکیلے نے لکھی. تو آپ فرمایا کرتے تھے تحریر سے نعمت کے لیے, فرمایا کہ اگر میں عالمگیر کے دور میں ہوتا نا تو کہا وہ ہمیں سونے میں تولتا کہ تم نے کیا کام کر کے دکھایا. توجہ ہے آپ کی, لالچ کے لیے نہیں, ان کو کہاں لالچ. اللہ اکبر, بے نیازی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے. اللہ اکبر, امام محمد رضا کے رنگ پر, عقیدہ فقہ حنفی اور عقیدے پر وہ پہرا دیا کہ آج پیر نے خود قلم اٹھایا اور امام محمد رضا اپنے ان اجلہ خلفاء کی شان خود لکھتا ہے, میرا امجد مجد کا پکا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرا امجد, مجد کہتے ہیں بزرگی کو, تقوی کو, پرہیزگاری کو. فرمایا میرا امجد مجد کا پکا, سارے اس سے کچیاتے یہ ہیں. رسالہ استمداد میں اعلیٰ حضرت نے اپنے خلفاء کی منقبت لکھی, یعنی وہ علم و معیار میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت نے خود کہا مولا تیرا فضل ہے, تو نے ایسے شاگرد اور ایسی اولاد عطا. میرے دوستو بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں, ذرا توجہ کیجئے گا. صدر الشریعہ کا حافظہ ایسا تھا کہ ایک دن میں کافی زبانی یاد کی. علم نحو کی سب سے مشکل ترین کتاب, ایک دن میں کافیہ کو زبانی یاد کیا ہے. کسی نے پوچھا حضور کیا ہے, فرما بس ایک بات کو تین دفعہ جب دیکھ لوں پھر اس کے بعد وہ زندگی بھر بھولتی نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے, کیونکہ ذیقات کے اسی مہینے کے ابتدا میں آپ کا وصال مبارک ہوا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے شہزادے مولانا حامد رضا خان رحمہ اللہ کے گھر ایک شہزادہ پیدا ہوا جن کا مبارک نام ابراہیم رضا, جن کا لقب مبارک مفسر اعظم, مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان. اور ان کے گھر جو شہزادے پیدا ہو رہے ہیں, آپ نے ایک شہزادوں میں سے ایک شہزادے کا نام اسماعیل رکھا اور دنیا انہیں اختر رضا کے نام سے یاد کرتی. یعنی حضرت طیب شریعہ رحمہ اللہ کا اصلی نام اسماعیل ہے, والد گرامی کا نام ابراہیم, اور آپ کا تخلص اختر ہے, اور عقیقے میں آپ کا اسم شریف محمد ہے. بولیے سبحان اللہ. تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمہ اللہ تعالی کے گھر جب حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے تو چار سال, میں بہت باتیں چھوڑ رہا ہوں اس میں, اس لیے کہ اگر علماء کی کلاس ہو تو پھر بات اور کھل کے کرنے آتی ہے. اب آپ اپنی سطح کو اونچا کیجئے اور دیکھیے کہ یہ کون سی ہستی ہے. یہ میرے ہاتھ میں فتاوی تاج الشریعہ ہے, اس کی کئی مجلدات ہیں. اس کی بندہ فہرست دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کیسے سوالات پوچھے گئے ہیں اور گرپ اتنی ہے. شاہ صاحب تاج الشریعہ سے تو آپ ماشاء اللہ, آپ پر تو بڑی شفقت حضرت کی رہتی, گرپ ایسی ہے علم کی. دیکھو مسئلہ آنا کمال نہیں, مسئلہ سمجھنا کمال ہے, اور سمجھنے کے ساتھ اس کو بیان کرنا کمال ہے. تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالی جب پاکستان تشریف لاتے, ٹھیک ہے, تو آپ جب تشریف لاتے اسی پی آئی بی کالونی میں, جب آپ حافظ صاحب کے گھر تشریف فرما ہوتے, علامہ کشمیری صاحب, مولانا شعیب رضا صاحب, ہمارے سینئر اور ہمارے بزرگ دوست حضرت کے بہت معتمد حضرت علامہ استاد العلماء شیخ العزیز یونس شاکر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ, آپ تشریف لائے ہیں, آپ تشریف فرمائے. یہ بزرگ جب سوال کرتے تاج الشریعہ سے, سوال انتہائی پیچیدہ, ایک منٹ میں جواب, ڈیڑھ منٹ میں جواب. میں کہتا ہوں جسے علم آتا ہوں وہ حیران ہو کہ ان صفحات کو, اس سمندر کو کوزے میں بند کرنا یہ اسی کا کام ہو جو علم پر حاوی ہو گیا ہو. یہ واللہ, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے, تاج الشریعہ کے تمام آڈیو کیسٹس موجود ہیں, گروپس بنے اس میں آپ شریک ہو جائیے, اور تاج الشریعہ کی زبان مبارک سے جو مسائل آپ کی کتابیں موجود ہیں, اس کو پڑھ کر بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ شاہ صاحب آپ نے حق نہیں ادا کیا, تاج الشریعہ تو اس سے اور اونچی شخصیت ہے. آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے کچھ نہیں بیان کیا, آپ کو آیا ہی کچھ نہیں, تاج الشریعہ تو بہت اونچے ہیں. یقیناً جو ان کو پڑھے گا, یہ عقیدت تو ہے, لیکن یہ انصاف کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے کہ علم کے اندر گرفت اور درک کتنی ہے. تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے, ذرا توجہ کیجئے گا, تاج الشریعہ کا مقام کیا ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ جتنا میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ علمیت میں ان کا مقام کیا تھا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی شاہ صاحب, تو سردار کا عالم کیا ہے. لوگ سرکار کے علم پاک کی بات کرتے ہیں, میں نے کہا ان کے غلاموں میں غلام جو 14 صدی بعد پیدا ہو اسے اللہ علم یہ دے جو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہو. جیسے علم تسخیر کمال عروج ایسا دے. اور میں آگے بتاؤں گا کہ جب وہ چلے نا تو عالم عرب کے علماء آنکھیں کھلی رہ جائیں, کہتے یہ کون ہے. آگے میں بتاؤں گا. ملک شام کا سب سے بڑا عالم یہ کہہ اٹھا جس وقت تاج الشریعہ دمشق گئے، سر پر پیلا امامہ تھا، اس پر ایک سختہ تاری تھا، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے حدیث میں پڑھا کہ بدر کے میدان میں فرشتے آئے تو پیلا امامہ تھا، تو میں نے کہا جب اس چہرے پر اتنا نور ہے تو فرشتہ کیسا ہوگا؟ یہ زبردستی شیخ الاسلام بننے والے نہیں، نہ ان کو کوئی، وہ تو ایسے مستغنی ہمارے شاہ صاحب یہاں موجود ہیں کہ جو آیا قریب آ گیا، جو نہیں آیا نہیں آیا، لیکن یہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، جس کو علم سے نسبت تھی وہ ان کی شکل و صورت سے بھی متاثر ہوا، علم سے متاثر ہوا، اور جو ان کا ہو گیا خدا نے اسے بدمذہبیت سے بچا لیا. اس کے اندر پہلی چیز جو آئی وہ دین کی غیرت آئی، دین پر سب کچھ الٹا دینا. آج کل کے دجال کینیڈا میں بیٹھتے ہیں خبیث، اور دجال بن کر آج جس پیر نے اس کو سجدہ نہیں کیا وہ کینیڈا نہیں جا سکتا، وہ امریکہ نہیں جا سکتا، وہ برطانیہ نہیں جا سکتا. میں نے کہا حدیث میں آیا تھا کہ دجال جب آئے گا جب تک اس کو سجدہ نہ کیا جائے تو وہ اپنی جنت کسی کو نہیں دے گا، اور جس کو اپنی جنت دے گا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن خدا کے نیک بندے کہیں گے تو جھوٹا دجال ہے، دین کے مقابلے میں محاذی دین لا رہا ہے، تو شیطان ہے. وہ ان کو مار کر جہنم میں ڈالے گا اور وہ جنت میں جائے گا. ایسے دجالوں کے سروں کو جس نے کاٹ کر شریعت کا تسلط بلند کیا ہے، دنیا اس کو مفتی اختر رضا کے نام سے جانے. اور یہ سن لیجیے آپ، یہ باتیں اگر آپ شریعت اگر مسلمان ہیں الحمدللہ تو شریعت کے جامع میں سنیے. صحابہ نے حضور سے پوچھا، میں نے ابھی جامع ترمذی کی حدیث پڑھی ہے، صحابہ نے حضور سے پوچھا ایو الناس اشد بلا یا رسول اللہ، حضور سب سے زیادہ بلائیں کس پر آتی ہیں؟ سن لیجیے آپ، جامع ترمذی، سرکار سے پوچھا جا رہا ہے لوگوں کے واسکٹ اور ٹی وی پر بہک جانے والوں دین میں تسلی بلاؤ. ادھر جانا بھی کوئی بری بات نہیں، واسکٹ بھی بری بات، لیکن معیار ظاہر نہ ہو، عقیدہ ہو، دین ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تہجد پڑھنے سے بخش دیے جاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو صرف ڈاڑی ٹوپی پہننے سے بخش دیا جاؤ گے؟ حضور سید عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، دل سے سنیے اس بات کو، بالکل آپ کے سامنے ہوش کو ٹھکانے لانے والی بات، بالکل واضح بات جس پر انجام میرا اور آپ کا ہوگا، واضح بات. فرما یا رسول اللہ ایو الناس اشد بلا، حضور لوگوں میں وہ کون ہے جس پر بہت مصیبتیں آتی ہیں؟ قال الانبیاء، حضور نے فرمایا نبی ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ سرکار نے فرمایا خود کو بے حیا نہ کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ خود کو بے حیا کون کرے گا؟ فرمایا خود کو بے حیا وہ کر رہا ہے کہ جب اسے شریعت کے خلاف ایک بات نظر آئے وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس لیے نہیں بولتا کہ میں خود ڈیبیٹ کا موضوع بن جاؤں گا، لوگ مجھے باتیں کریں گے. فرمایا اس نے اپنے آپ کو رسوا کیا. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو رب اس سے پوچھے گا میرے دین کا مذاق بن رہا تھا، شریعت کے خلاف بات ہو رہی تھی، تو نے کیوں حق نہیں بولا؟ لوگوں کے خوف سے وہ سر جھکا کر کہے گا ہاں. اللہ فرمائے گا میرا خوف نہیں تھا. فرما اٹھاؤ اس عالم کو جہنم میں پھینکو، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے حیا کر دیا جو خدا کے لیے سچ نہ بول سکا. آج میں اور آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ میری پوسٹیں بن جائیں گی، میرے دشمن ہو جائیں گے. تو کلمہ کس کا پڑھا ہے تو نے؟ جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، پہلے نفی کرتا پھر اس بات کرتا ہے، پہلے کہتا میرا میں کسی جھوٹے معبود کو نہیں مانتا الا اللہ، لیکن معبود برحق کو مانتا ہوں، تو جو توجہ اس کی طرف کرنی چاہیے تو لوگوں کی طرف کر رہا ہے، ویزے کی طرف کر رہا ہے، سہولت کی طرف کر رہا ہے، تنظیم کی طرف کرتا ہے، سیاست کی طرف کرتا ہے. حضور نے فرمایا اپنے آپ کو بے حیا نہ کرو. پوچھا گیا رسول اللہ کون اپنے آپ کو کیسے بے حیا کر سکتا ہے؟ فرمایا جو حق بولنے سے ڈرے کہ میں کلام کا موضوع نہ بن جاؤں. بات سمجھ میں آئی؟ حق اس لیے نہ بولے کہ میرے خلاف لوگ بات کرنا شروع کر دیں گے، میرے خلاف ہو جائیں گے. فرمایا اس نے اپنے آپ کو بے حیا کر دیا. قیامت کے جب اٹھے گا تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے حق مسئلہ بیان کیوں نہیں کیا؟ لوگوں سے ڈر کر، پارٹیوں سے ڈر کر، کیوں حق مسئلہ بیان؟ اس نے کہا لوگوں سے ڈر کر. اللہ فرمائے گا میرا ڈر نہیں تھا، اٹھاؤ اسے جہنم میں پھینک دو. الیعاذ باللہ. یہاں دیکھ حدیث پاک میں کیا آتا، یہ امام احمد رضا کا گھرانہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا،
کیونکہ میں غیرت کی باتیں کر رہا ہوں نا تو اب آپ کو اعلی حضرت کی تصویر کلیئر نظر آ رہی ہوگی. یہ جو حدیث واقعات میں یہی وہ لوگ تھے, کروں مدح اہل دول رضا,
کروں مدح اہل دول رضا.
دول دولت مند کی جمع ہے. جب کہا گیا کہ نان پارے کے نواب کے لیے آپ نظم لکھ دیجئے تو وہ نواز دے گا آپ کو, ہیں نواز دے گا آپ کو, تو فرمایا میرا قلم تو ہمیشہ محبوب مکرم کی شان میں چلا ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرما احمد رضا کا دل چیر کر دیکھ لو, ایک طرف خدا کا نام ہو گیا ایک طرف رسول کا نام ہو گیا. اور یہ پوری زندگی آپ نے نبھا کر دکھایا, نبھا کر دکھایا. جب کہا گیا کہ نواب نان پارا اس کی شان میں جو قصیدہ لکھتا ہے اس کے مدرسے بن جاتے ہیں, اس کے معاملے بن جاتے ہیں, تو آپ نے پوری نظم نعت لکھنے کے بعد آخر میں کہا کروں مدحا اہل دول رضا. میں کسی مالدار کی تعریف کروں پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں پارائے نہ. یہ بھی فصاحت امام محمد رضا کی, وہابی ٹٹوؤں چنے بیچو, تم تو اس کی طرح اردو نہیں بول سکتے, علم کہاں سے لاؤ؟ چلے ہو تم امام محمد رضا سے ٹکر لینے کے لیے, اپنے قد میں رہ کر بات کرو, اپنے ہمارے ہاتھوں اپنے آپ کو ذلیل نہ کراؤ. غور کیجئے وہ جگہ تھی نان پارا, آپ نے پارائے نان کو الٹا کیا. شہر میں نان کہتے ہیں روٹی کو, پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, وہ جگہ کا نام تھا نان پارا, ادھر پارائے نان. یہ کمال درس ہے, یعنی خدا نے علم پر ایسا عبور دیا ہے, چاہے تو ادھر موڑ لیں چاہے تو ادھر موڑ لیں. یعنی الفاظ, تعبیرات, تشبیہات, تلمیحات, عروضات, تمام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں امام احمد رضا کے, جس کے لیے چاہے جو جملہ جہاں پر لگائیں اور وہ کافی وافی ہو جائے. یہ علم پر کمال اپنے دور میں جس کو خدا نے دیا, دنیا اس کو امام احمد رضا کہتی. فرمایا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین نان پارا. پارا ہے کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤں اس کے آگے جھک جاؤں, میں تو اپنے حبیب سے کہوں گا میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں تو رسول اللہ کا بھکاری ہوں, میں کسی کے آگے ہاتھ کیسے پھیلاؤں. یہ غیرت جس عالم کے اندر نہیں ہے اسے کتابوں نے نفع نہیں دیا, جسے دین کی غیرت آ گئی اس کو علم آ گیا. ایک جملہ یہاں پر سنیے بڑا مزیدار, امام غزالی کہتے ہیں غیرت کیا ہے, یہ بھی سنیے ذرا. غیرت کیا, جامع ترمذی نے کہا اللہ غیرت کرتا ہے, حدیث پاک میں آتا اللہ غیرت کرتا ہے, حدیث پاک میں آتا نبی پاک غیرت کرتے ہیں. علماء نے غیرت کا معنی بیان کیا کہ غیرت کیا ہے, توجہ غیرت کیا ہے, تو امام غزالی غیرت کا معنی کہتے ہیں کہ کسی اصل اور عظمت والی شے کے تحفظ کے لیے بندے کے اندر اشتعال اور غصہ آنا, یہ غیرت ہے. جیسے ماں بیٹی علم, اس کے عزت کے تحفظ کے لیے کبھی غصہ لعنت ہے اور کبھی غصہ غیرت ہے. غصہ غیرت ہے جبکہ اصل کے لیے آئے, تو امام کو غصہ آتا تھا خدا کے لیے, امام کو غصہ آتا تھا رسول کے لیے, امام کو غصہ آتا تھا دین کے لیے, کہ جو مخالف ہتک کرتا ہے کمزور بات کرتا ہے, تو عظیم ذات کی عزت کے تحفظ کے لیے آپ کو جو جلال آئے اور آپ کہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تیری دوزخ سے کچھ چھینا نہیں, سر سوئے روزہ جھکا, پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نج دیا, پھر تجھ کو کیا, اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا, پھر تجھ کو کیا, دیو تجھ سے خوش ہیں تو ہم کیا کریں, ہم سے راضی ہے خدا, پھر تجھ کو کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا. کیونکہ جب حضور کی عظمت و شان کا انکار کرو گے تو امام احمد رضا قرآن و سنت سے بھی حملہ کرتا ہے اور اشعار کا بھی زور لگا کر بتاتا ہے. لوگ پھر تنقیدات میں غالب کو بھی بھول جاتے ہیں, لوگ تنقیدات کے اندر بڑے بڑے ماہر کو بھول جاتے ہیں کہ اس علم کے تمام کمال میں اللہ نے امام احمد رضا کو دسترس دیا. حدیث پاک, یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ مشکل کس پر آتی ہے؟ دیکھو جب آپ کسی کے مخالف نہیں بنو گے تو پھر مشکل کیسے آئے گی؟ دونوں ہاتھوں میں لڈو لینے والا منافق مومن نہیں ہوتا, مومن.
دیکھو آپ کہو نا کہ میری تبلیغ کیسے مقبول ہوئی، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ ٹھیک مسئلہ بیان کرو اور آپ کی مخالفت ہو، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا نام رجسٹر میں آ گیا ہے. کیونکہ منقبت، علامہ عینی لکھتے ہیں منقبت کا معنی سوراخ، نقب، نقب معنی سوراخ. منقبت ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ تو اپنے محبوب کی ایسی تعریف کر جس سے تیرے محبوب کے دشمن کو چبن ہو،
وہ بھی خوش ہو رہا ہے، محبوب بھی خوش ہو رہا ہے.
تو یہ چمچا گری ہے، یہ ماما گری ہے، یہ منافقت ہے. منقبت یہ تاکہ پتا چل جائے کہ تو محبت اسی سے کرتا اور کسی سے نہیں کرتا.
یہ نہیں ہو سکتا حسین سے محبت ہو تو یزید کے چرنوں میں بھی سر رکھا جائے. یہ کون سی منقبت ہے؟
منقبت یہ ہے کہ جب یزید کا رگڑا لگے ایسا شہر امام علی مقام کی بارگاہ. صحابہ کی منقبت یہ جب کالے کو ٹھیس پہنچے
تو سمجھ جا تو نے صحابہ کی تعریف کر دی.
اہل بیت کی منقبت یہ جب ناسبی اور خارجی خبیث کو ٹھیس پہنچے یزید کی فکر رکھنے والے کو. تو یہ منقبت اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کے دشمن کو جب تکلیف پہنچے تو یہی سوراخ میں تبدیل کرنے والی تعریف کو منقبت کہتے ہیں.
اور اس کا حق امام احمد رضا کے خاندان نے ادا کیا. بولیے سبحان اللہ. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ دیکھیں، لکھتے لکھتے پھر شعر بیچ میں لاتے ہیں، بیچ میں شعر لے کر آتے ہیں. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا، تاکہ بتانا چاہتے تعریف جس کی کر رہا ہوں تو جو اس کا دشمن ہے اس پر بھی اٹیک کروں گا، اس پر اٹیک نہیں کروں گا تو وفاداری ظاہر کیسے ہوگی. بولیے سبحان اللہ. فرمایا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں کس پر آتی ہے؟ حضور فرما الانبیاء ثم امثل، پھر جو ان کے مثل ان کے راستے پر ہوتے ہیں ان پر بڑی بلائیں آتی ہیں. فل امثل، پھر جو ان کے راستے پر ہوتے ہیں. امام حسین پر بلائیں کیوں آئیں؟ امام علی مقام پر بلائیں کیوں آئیں؟ مولا علی پر کیوں آئیں؟ ابو بکر عمر پر کیوں آئیں؟ کیونکہ جو نبی کے راستے پر چلے گا، سچ کو سچ کہے گا، بلائیں مشکلات آئے گی دھوکے والی دنیا کے اندر. فرمایا سب سے زیادہ بلائیں مشکلیں انبیاء پر آتی ہیں. والامثل، پھر جو ان کے راستے پر ہوتے ہیں. فالامثل، جو ان کے راستے پر. آگے دیکھیں نبی پاک نے کیا بات کی، توجہ سننا. سرکار فرماتے فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر بندہ اپنے دینی عقیدے کے اعتبار سے آزمایا جائے گا. فان کان دینہ صلبا، اگر وہ اپنے دین میں سخت ہو، اگر وہ اپنے دین میں سخت ہو تو دجالوں کو کہیں کہ ہم تمہارے ملک پر بھی تھوکتے ہیں اور تمہارے ویزے پر بھی تھوکتے ہیں، ہمیں یہ مشقت، یہ گالیاں قبول ہے اس لیے کہ یہ گالیاں دین کے لیے دی جا رہی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ احد میں دیکھا نا سید الشہداء کو، یہ سختیاں کیوں ہوئی؟ دین کے لیے. سرکار نے فرمایا ہر بندہ اپنے دینی مزاج پر پہچانا جائے گا، وہ دین میں جتنا سخت ہوگا اس کے ساتھ بلائیں بھی ویسی ہوگی. وہ ان کان فی دینی رقتن، وہ ڈھیلا ڈھالا نرم ہوگا، سڑے کلی ہوگا، اس کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. تو وہ دین میں جتنا نرم ہوگا، حدیث پاک ابتلی علی حسب دینہ، دنیا اور قیامت میں اس کے ساتھ اس کے دین کے اعتبار سے حساب کیا جائے گا. امام اہل سنت اور یہ علماء، یہ سارے ہمارے بزرگ، یہ اوپر درجے کے ہیں جو انبیاء کے عین رستے پر ہیں. جہاں سرکار قدم لگا کر اٹھاتے ہیں وہاں پر پیچھے یہ قدم رکھ کر چلتے ہیں، بالکل اسی خطوط کے اوپر. اس لیے ان کی بھی مخالفت ہوئی، ان کی بھی مخالفت ہوئی. اب سمجھ میں آ گیا گھرانہ امام احمد رضا کا؟ اب ذرا جلدی سے سنیے آخری مرحلہ جو ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں. حضرت مفسر آدم کے گھر جب حضرت مفتی اختر رضا خان رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوئے، آپ کی ولادت 1943 943 اسق قول کے مطابق 1943 بمطابق 14 ذی قعد 1361 ہجری. اور یہ عجیب ہے علامہ صاحب، ولادت بھی حضرت کی ذی قعد میں ہے اور وصال بھی ذی قعد کے اندر. تاج الشریعہ کی ولادت 14 ذی قعد کو ہوئی. اب آپ دیکھیے مفسر اعظم حضرت ابراہیم رضا خان رحمہ اللہ نے، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کے عرس کے لیے تو پوری رات چاہیے. سرکار مفتی اعظم کے فتاوے 7 جلد میں موجود ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے مفتی اعظم کس کا نام ہے. بر صغیر کا مرجع علماء، کروڑوں میں ان کے خلفاء،
اور سارے جید عالم اپنے دور مبارکہ کے جو شریعت کے محاذ پر پہرہ دینے والے مفسر اعظم گئے اور تاج الشریعہ کے نانا جان، کیونکہ دادا آپ کے حجت الاسلام ہیں، کیونکہ حجت الاسلام کے بیٹے حامد، حجت الاسلام کے بیٹے ابراہیم رضا خان صاحب اور مصطفیٰ رضا خان صاحب کی شہزادی، ان دونوں ہستیوں کا نکاح ہوا اور ان سے حضرت سرکار تاج الشریعہ پیدا ہوئے، تو تاج الشریعہ اس اعتبار سے جانبین سے نجیب ہیں کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ حجت الاسلام ہیں اور آپ کے نانا مفتی اعظم ہیں. ابراہیم رضا خان صاحب رحمہ اللہ گئے جس وقت تاج الشریعہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، تو اس وقت وہ تشریف لے گئے اور جا کر حضرت سرکار مفتی اعظم سے کہا کہ آپ آئیے. اور مفتی اختر رضا خان صاحب رحمہ اللہ جو 4 سال 4 مہینے 4 دن کے تھے، کہ اختر میاں کی تسمیہ خوانی کرائیے جس کو ہم بسم اللہ پڑھانا کہتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو کسی اکابر بزرگ نے صالح شخص سے قرآن کی ابتدائی آیات بسم اللہ شریف پڑھایا جاتا ہے تاکہ علم کا عرفان ملے. تو سرکار تاج الشریعہ وہ ہستی ہیں جن کو اپنے گود میں بٹھا کر آپ کو تسمیہ خوانی، سرکار آیا تو من آیات اللہ، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان نور اللہ مرقدہ نے کی ہے، جن کے خلیفہ اجل کا بھی عرس مبارکہ ہے، سیدی و سندی محمد طاہر مارفانی رحمہ اللہ تعالی. تاج الشریعہ کو اپنی گود میں بٹھا کر نانا جان نے 4 سال 4 مہینے 4 دن میں آپ نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھایا. بسم اللہ شریف پڑھانے کے بعد آپ کا داخلہ ایک اسکول میں کیا گیا، آپ نے 8 کلاس تک وہاں سبق پڑھا، اس کے بعد آپ مدرسے میں آ گئے، منظور اسلام کے اندر تعلیم شروع کی. ابتدائی کتابوں میں اس قدر صلاحیت تھی شاہ صاحب، کتابوں میں آتا ہے کہ مصر سے ایک عالم بلائے گئے تھے بریلی شریف کے اندر جو عربی ادب پڑھاتے تھے، مولانا عبد التواب مصری رحمہ اللہ. تاج الشریعہ کو ابتدائی کتابوں میں اس قدر عربی زبان میں عبور آ گیا تھا کہ آپ ان سے ایسا مکالمہ کرتے تھے کہ علماء کہتے تھے کہ جس طرح واقعی میں دو مصری بات کر رہے ہیں، ہندوستان ہے، ہندی اخبار آتا تھا تو مولانا عبد التواب مصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ شیخ یہ کیا ہے، تو آپ پورا پیراگراف ہندی میں پڑھتے تھے اور پھر اس کو عربی میں کر کے ان کو سمجھا دیتے تھے. یہ ابتدائی کتابیں اولا ثانیہ میں، یہ اولا ثانیہ کی ابتدائی کتابوں کے اندر تاج الشریعہ کو عربی ادب کے اندر یہ عبور تھا. شیخ مصری رحمہ اللہ نے سرکار مفتی اعظم سے کہا کہ یہ آپ کا نواسہ بہت با صلاحیت ہے، میری خواہش یہ کہ آپ ان کو مصر بھیجیے اور یہ مصر میں جا کر اعلیٰ تعلیم وہاں پر حاصل کرے. دورہ آپ نے یہاں مکمل کیا منظور اسلام میں، اور پھر آپ کی خواہش نہیں تھی کہ میں مصر جاؤں، آپ نے خود فرمایا کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں رہوں. اور فرماتے ہیں میں نے مصر میں 3 سال میں وہ نہیں پایا جو میں نے 1 سال میں مفتی اعظم کی خدمت میں بیٹھ کر وہ علم کا فیضان پایا. اور مفتی اعظم کون شخصیت ہے، پڑھنے والے لوگ ہیں وہ فتاوی پڑھیں کہ امام احمد رضا کی شہزادے کا علم کیا تھا. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمہ اللہ نے اور مفسر اعظم نے 1963 میں تاج الشریعہ کو جامعۃ الازہر بھیجا مصر. آپ 3 سال مصر میں رہے اور 1966 میں آپ نے بی اے کی تعلیم وہاں سے مکمل کر کے ہندوستان تشریف لائے. لیکن جب آپ، یہ بہت تفصیل ہے میرے دوستو اس میں، یہ 3 سال کے اندر بھی جو آپ کی علمی لیاقت اور قابلیت جامعہ ازہر کے اندر شامل ہوئی ہے، علم کلام عقیدے کی سب سے مشکل موضوع ہے. آپ کے استاد جامعۃ الازہر کے اندر بچوں سے علم کلام کے سوال پوچھ رہے تھے، آپ کے بیچ کے بچوں کو سمجھ میں نہ آیا، آپ نے کھڑے ہو کر کہا، یہ سارا جواب دیا تو کہنے لگے شیخ اختر یہ تم کیسے جانتے ہو؟ کہا یہ کتابیں تو میں نے بچپن میں پڑھ لی تھی. یہ تاج الشریعہ کے بھی اٹھان ہیں، ابھی سفر تاج شریعت تک پہنچنا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس اٹھان میں ہی ایسے ہیں کہ ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. آپ نے جب مصر میں اصول دین کے کورس کو مکمل کیا تو صرف جامعۃ الازہر ہی میں نہیں، مصر میں تمام ملک کے اندر جس طالب علم کی صلاحیت اور قابلیت میں رینک اور نمبر سب سے زیادہ ہے وہ سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا صاحب، یعنی جامع ازہر کو ٹاپ کیا، جامعۃ الازہر کو ٹاپ کیا. اور گرد و نواح کی جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں بھی سب سے زیادہ نمبر جس کے آئے ہیں وہ سرکار تاج الشریعہ. 1966 کو آپ بمبئی ایئرپورٹ اترے اور وہاں سے جب آپ بریلی شریف پہنچے تو آپ کو اسٹیشن پر کئی دیر تک انتظار کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم علیہ السلام مولا مصطفی رضا خان صاحب اسٹیشن پر انتظار کر رہے تھے. جب سرکار تاج شریعت تشریف لائے حضرت مفتی اعظم نے سینے سے لگایا, ہار پہنایا, گھر لائے گئے. اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ اس سے ایک سال پہلے آپ پر ایک حادثہ گزرا کہ آپ کے والد گرامی مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمہ اللہ آپ جو ہے وہ 1965 میں آپ نے وصال فرمایا. لیکن تاج الشریعہ کو یہ وصیت تھی اور علم یہ تھا, یعنی اس کے ایک سال بعد آپ علم کو مکمل کر کے آئے اور آپ کے والد گرامی آپ کے جامع اظہر سے لوٹنے سے ایک سال پہلے آپ نے وصال فرمایا مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمہ اللہ. آپ تشریف لائے, سرکار مفتی اعظم ہند کے کہنے پر آپ نے درس شروع کیا اور باقاعدہ آپ نے پڑھانا شروع کیا. آج دنیا میں بڑے بڑے علماء جو ساؤتھ افریقہ کے اندر موجود ہیں, میں نے ان کی دسبوسی کی ہے, جو تاج الشریعہ کے خاص تلمیذ ہیں جن کو تاج الشریعہ نے پڑھایا, 30 سال کے قریب کا یہ تدریسی عرصہ ہے جو آپ نے پڑھایا. سرکار مفتی اعظم 1981 میں آپ وصال کر گئے, 1981 میں سرکار مفتی اعظم کا وصال ہوا اور سارے ہندوستان کے علماء یہاں تک کہ مہریرہ مقدسہ معلیٰ کے جانشین سرکار احسن العلماء ان تمام جید مشائخ اور اکابر کی موجودگی میں سرکار مفتی اعظم ہند کا نائب اور آپ کی گدی پر حضرت تاج الشریعہ کو بٹھایا گیا. اور یہ ایسا نہیں تھا سرکار مفتی اعظم ہند آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, بات یہ تھی کہ آپ کے منصب پر بیٹھے گا کون, آئے گا کون, اور آئے بھی وہ جو مقام میں پرتو ہو تو آپ خود نہیں بیٹھے بلکہ ان تمام مشائخ مہریرہ مقدسہ اور جید علماء مفتی اعظم کے بڑے خلفاء جو اس وقت موجود ہیں سرکار حجت الاسلام کے خلفاء, انہوں نے اس بات کو لکھا کہ اعلی حضرت کے علم کا وارث مفتی اختر رضا ہے, یہ وارث علوم اعلی حضرت ہے, یہ مظہر حجت الاسلام ہے, یہ نائب مفتی اعظم ہے. اللہ کی قسم کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, آپ کے فتاوے موجود ہیں. جس نے سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ زندگی میں 5 منٹ بھی گزارا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ تاج الشریعہ ایسے ہیں تو اعلی حضرت کیسے ہیں. اس احقر نکمے کو کئی اسفار میں حضرت کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوا اور ہم نے حضرت کی علمی صلاحیت 3 زبانوں میں آپ فتویٰ دیتے تھے, انگریزی زبان, عربی زبان اور آپ جو ہے وہ اردو زبان. اس کے علاوہ تقریباً 29 سے زیادہ علوم ہیں جس میں آپ کو امامت کا درجہ حاصل تھا. آپ محدث بھی ہیں, آپ مفسر بھی ہیں, آپ فقیہ بھی ہیں, آپ شارع بھی ہیں, آپ موشی بھی ہیں, آپ متکلم بھی ہیں, آپ اصولی بھی ہیں, آپ محقق بھی ہیں, آپ مترجم بھی ہیں, آپ مصنف بھی ہیں, آپ مدرس بھی ہیں, آپ ناقد بھی ہیں, آپ ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, مرشد بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, پائے کے فقیہ بھی ہیں اور آپ کامل مرشد بھی ہیں. آپ کا فتاوی مبارک اس کی اس شان کو بیان کرنے والا ہے. اور میں بات کو سمیٹتے ہوئے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرکار تاج الشریعہ نے مفتی اعظم کے انتقال کے بعد مرکزی دارالفتا جسے اعلی حضرت نے قاضی دارالقضا بنایا تھا, مرکزی دارالفتا آپ نے بنایا اور حضرت مفتی اعظم کے خلیفہ اور استاذ الاتا اساتذہ حضرت مفتی عبد الرحیم بستوی رحمہ اللہ تعالی, علم کا وہ جبل ہے جس کو سرکار تاج الشریعہ نے اس میں متعین کیا اور پھر باقاعدہ باضابطہ طور پر سرکار تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالی نے آپ نے جو ہے وہ دارالفتا کی بنیاد رکھی, مرکزی دارالفتا. اور وہ دارالفتا اللہ کی قسم اس مقام کا دارالفتا رہا کہ وہ مرجع علماء رہا. اور علماء نے یہ بات لکھی کہ دیکھو ایک مفتی ہونے کے لیے کیا چاہیے, ایک تو معیار فتویٰ کہ اس کا فتویٰ کس معیار پر ہے, یہ کمال پر ہونا چاہیے علم کے ساتھ, دوسرا حوالوں کی کثرت, دو تیسرا وہ خود علماء کا معتمد ہو, عام عوام نہیں علماء کا معتمد ہو, علم کی سورس اور مرکز بن جائیں, اس کے اندر بے نیازی ہو, خوف خدا ہو, عرف اور لوگوں کے احوال کو وہ جانتا ہو, یہ تمام اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار تاج الشریعہ میں یہ بدر جاتا موجود. 2009 میں تاج الشریعہ رحمہ اللہ کا دورہ مصر کا ہوا, 40 سال کے بعد آپ مصر گئے, 40 سال کے بعد جو سننے والے وہ سنیں, ایسا نہیں تھا کہ لفافوں سے عزت بنائی گئی،
کہ پہلے شیخوں کو لفافہ دے دیا گیا یا جناب پاکستان کا ریٹرن ٹکٹ دے دیا گیا. تاج الشریعہ کی بے نیازی ہے کہ وہاں کے علماء اصرار کر رہے تھے کہ شیخ آئیں.
سکا تاج الشریعہ جب ملک شام پہنچے، میں جو ملک شام کے علماء عینی شاہد ہیں ان کی روایت سے،
فضلت الشیخ ابو القاسم صاحب مد ذلہ العلی، فضلت الشیخ علامہ عامر اخلاق صاحب جو اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے،
میں سند متصل سے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. سرکار تاج الشریعہ علم کا مرکز دمشق میں جب پہنچے،
وہاں پر جبے کی قدر نہیں، وہاں علم کی قدر ہے. ہم لوگ ہلکے دور کے اندر رہتے ہیں، ہلکے علاقوں میں جہاں شاید پگڑی دستار اور صرف بینروں کی وجہ سے لوگ پہچانے جائیں. آج عرب کے اندر مصر چلے جائیں، عراق چلے جائیں، شام چلے جائیں، وہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے بخاری کی کئی جلدوں پر شروحات لکھی ہے، وہ ایسے آپ کو روڈ پر پھرتے ہوئے نظر آئیں گے.
لیکن وہاں قدر کس کی ہے؟
آپ کوئی بھی بڑے فن خان ہو یا مصریوں کی ٹوپی پہن کے جھوٹا شیخ الاسلام بن جاؤ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ علمی مذاکرہ کرتے ہیں، علمی مذاکرہ کرتے ہیں، وہ علم دوست ہیں، قبول کرتے ہیں.
لیکن تاج الشریعہ، یہ آخری چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں آج کے درس کی، اور یہ ریکارڈ کی سب سے قیمتی بات میں آپ کے سامنے ڈیلیور کر رہا ہوں کہ تاج الشریعہ کو خدا نے کیسا علم و فضل عطا فرمایا تھا. جب آپ 2009 میں دمشق پہنچے تو شام یہ علماء ایئرپورٹ پر موجود تھے. شام کے علماء کو ایک دن پہلے اطلاع ہوئی،
وہ علماء کثیر المشاغل، وہ خود ایسے علم میں اور علمی روب میں جس کو کہتے ہیں ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے، ایک عربی روب، ایک عربی مزاج،
اور پھر ان کی اپنی مصروفیت. ایک دن پہلے ملک شام کی عام عوام کو اعلان نہیں ہوا، ڈاکٹرز کو، علماء کو، یونیورسٹی کے چانسلروں کو بتایا گیا کہ شیخ احمد رضا کا پوتا آ رہا ہے
جس کے ڈنکے دولت المکیہ میں بجے ہیں.
اب آپ دیکھیے، جب تاج الشریعہ پہنچے ہیں تو ہمارے ان بزرگوں نے اس بات کو لکھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر، انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا لاؤنج پرائیویٹ دیا جائے کہ جس میں حضرت کے کچھ مہمان وغیرہ تو وہ آئیں. وہیں سے علماء کی چاہت اتنی تھی کہ جو ملک کے وزیر اعظم کے لیے پرائیویٹ لاؤن ہوتا ہے اس کا انتخاب خود انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. تاج الشریعہ، ملک شام کے حالات کیسے، تاج الشریعہ پہنچے تو دیکھنے والوں نے کہا کہ ایئرپورٹ ایئرپورٹ نہیں لگتا تھا، جلسہ تاج الشریعہ لگتا تھا. حد نگاہ تک بڑے بڑے علماء، فاضلین، مدرسین، ملک شام کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے چانسلرز، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، بڑے بڑے مراکز کے خطیب اور امام، ان کا ایک سمندر تھا. اور یاد تازہ ہو گئی، وہی جب امام احمد رضا بکا پہنچے تھے، دمشق جب امام حضرت تاج الشریعہ پہنچے تو پورا ایئرپورٹ کچا کچ علماء اور ان شیوخ سے بھرا ہوا تھا جو حضرت تاج الشریعہ کے استقبال کے لیے آئے، اور نعرے یہی تھے، مرحبا مرحبا مرحبا.
کوئی پڑھتا تھا طلع البدر علینا.
یہ 2009 کا منصب ہے جس میں مفتی دمشق آپ کا پورا پاکستان کے علماء ایک طرف، وہ ایک طرف ہے.
میں ان علماء ربانیین کی بات نہیں کر رہا. اسلامی نظریاتی کونسل، میں نے کہا جوتے اٹھاؤ وزیروں کے، اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ بندے بیٹھے ہیں جن کو استنجا کی تمیز نہیں آتی الا ماشاءاللہ، جو اٹھاگیر قسم کے پیر، ان کے بیٹے. بھائی تم کیوں اس منصب کی خیانت کر رہے ہو؟ تو اگر پیر کا بیٹا ہے یہ تو جید مفتی کی پوسٹ ہے، کیونکہ پروٹوکول ایم این اے کا ملتا ہے، سمجھ رہے؟
تو مفتی دمشق ڈاکٹر عبد الفتاح بزم، اس کا نام کبھی نیٹ پر آپ دیکھیں، یہ علم کا ایک ہمالیہ ہے. یہ خود اور اکابر علماء، مفسر، محدث، اور جو خود اپنی جگہ پر ایک مکتب اور ادارہ ہیں، یہ تاج الشریعہ کی زیارت کے لیے پہنچے. تاج الشریعہ کے پاس تقریباً کہا جاتا ہے اس نشست کے اندر 114 کے قریب اس پورے ملک شام کی یونیورسٹیوں کے چانسلر، ڈاکٹرز، وکلاء، خطیب، امام، اور اپنے مکتب کے جو امام ہیں وہ 114 کے قریب وہ جید افراد موجود تھے.
تاج الشریعہ کیسے مستغنی آپ جانتے ہیں، آپ نے کسی کو دعوت نہیں، لیکن لوگوں کے دل کھینچے جا رہے ہیں ان کی عظمت و شان و کرامت کی طرف. دمشق ایئرپورٹ کا میں نے ذکر کیا. ایئرپورٹ سے آپ
مقام زینبیہ تشریف لائے. سرکار مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی بہن اور سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ علیہا وعلی بالہا کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا, جنہوں نے یزید کے دربار میں یزید کے دانت کھٹے کیے. آپ کا مزار مقدس زینبیہ کے مقام پر موجود ہے. یہ علماء فرماتے ہیں کہ زینبیہ کے مقام زینبیہ میں آپ گئے اور وہاں پر سائیڈ میں ایک فارم ہاؤس کا انتظام تھا جس میں سرکار تاج الشریعہ کو کا وہ مسکن بنا اور وہ علماء سے بھرا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ جناب, یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ مجمع الفتح الاسلامی, اس وقت پاکستان اور انڈیا سے جتنے علماء پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں وہ اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اور یہ پوری دنیا سن رہی ہے, یہ پوری دنیا سن رہی ہے میں بات آپ سے کر رہا ہوں, اور یہ نہیں ہے کہ یہ ہال کے اندر بات ہو رہی ہے, نیٹ پر پوری دنیا میں جا رہی ہے. ملک شام کی یونیورسٹیوں میں ٹاپ کی یونیورسٹی مجمع الفتح اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی, جس میں پاکستان اور ہندوستان کے علماء پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں, اس یونیورسٹی کے پرنسپل مفتی دمشق نے فون کیا ہمارے اس دوست کو کہ جن سے ملنا محال ہے, اور پوچھا کہ حضرت کب تشریف لائیں گے. نماز جمعہ, جمعے کے دن حضرت دمشق پہنچے تھے. جمعے کے بعد ملک شام کے علماء کسی سے نہیں ملتے, کیونکہ جمعہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے, موبائل بند ہوتا ہے, ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے. لیکن تاج الشریعہ کی آنے کی خوشی دمشق کے عرب علماء کو اتنی تھی کہ ہمارے ان علماء فضیلت الشیخ علامہ ابو القاسم صاحب مد ذلہ اور ہمارے بھائی فضیلت الشیخ عامر اخلاق شامی صاحب سے فون پر تانتا تھا علماء کا, وہ جو اپنے وقت کے یونیورسٹیوں کے چانسلر ڈاکٹرز, جس طرح میں نے بتایا آپ کو مجمع الفتح الاسلامی انٹرنیشنل کے جو چانسلر محتمیم ہیں, اور دمشق کے مفتی اور وزارت اوقاف کے نائب مفتی, وہ ان کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں حضرت کہاں ٹھہرے ہیں. تو جب بتایا گیا کہ حضرت زینبیہ میں ٹھہرے ہیں, تو جب وہ آئے, میں بہت مختصر کر رہا ہوں, وقت مختصر ہے میرے دوست بزرگ, یہ پورا ایک سفر نامہ ہے. جب حضرت سے ملنے آئے تو حضرت جس یارڈ میں تشریف فرما تھے اس فارم ہاؤس کے اندر, تو دروازہ سامنے تھا اور سامنے حضرت کی کرسی لگی تھی. یہ علماء کہتے ہیں کہ شیخ ڈاکٹر عبد الفتح البزم, جو مجمع الفتح الاسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے محتمیم, جب وہ آئے تو سارے علماء, ان کا مرتبہ ملک شام میں بہت بڑا ہے, سارے علماء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں ہمارا, یہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے, لوگ ان سے ہاتھ ملا رہے, علماء ہاتھ چوم رہے ہیں, اور ان کا چہرہ تاج الشریعہ کے چہرے, ان کی نگاہیں ہوں تاج الشریعہ کے چہرے. یہ دوست کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے, تاج الشریعہ جہاں پر تشریف فرما تھے, یہ ذرا توجہ, جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو زمین جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی, وہاں قالین نہیں بٹھا تھا. اللہ اکبر, ہمارے علماء جو شام سے پڑھ کر آئے ہیں, وہ میری باتوں پر ان کے آنکھوں آنسو چھلک رہے ہوں گے کہ یہ علم کے ایسے آفتاب عبد الفتح البزم, جب یہ آئے ان کا لباس ایک وقار عالمانہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وہ آئے اور کھدریلی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے, اور انہوں نے تاج الشریعہ کے ہاتھ کو چوما. اور منہجیوں, تمہیں پتا کیا اختر رضا کون ہے؟ ہلکے پیٹ کے غباروں, کبھی گاڑی پر خون بکرے کا پھینک کر کہو کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا, اور چیف جسٹس کہے کہ دجال طاہر ہے, تجھے کیا پتا تاج الشریعہ کون ہے؟ تاج الشریعہ شریعت کا وہ امام ہے جس کے دلوں کو اللہ نے, علماء کے دلوں کو اللہ نے جس کی تسخیر کے لیے مول لیا, مسخر کر دی. یہ پورا سفر نامہ حضرات میرے سامنے اس وقت موجود ہے, لیکن میں اسی پر بات کو سمیٹتا ہوں کہ سفر نامے کے ساتھ اللہ اکبر آپ حمص گئے. حمص میں شیخ رمضان سعید بوتی, شیخ رمضان کا نام لکھو, وہ امام اہل سنت ہے. تاج الشریعہ کی ان سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات کے لیے بیدار ہے وہ حمص کے اندر. تاج الشریعہ 2009 میں جب گئے, لوٹ گئے, علماء کو اصرار اتنا تھا, پہ ہم رابطہ کیا, چار مہینے کے بعد تاج الشریعہ پھر شام گئے, اور آپ کا استقبال پہلے سے زیادہ ہوا. اور علماء نے جو کمال کی بات کی, وہ کہتے ہیں کہ جب تاج الشریعہ کو یہ الفتح اسلامی کے اندر بلایا گیا اس بڑی مانال یونیورسٹی میں, تو گول میز کانفرنس کی طرح صدارتی کرسی کے اوپر تاج الشریعہ کو بٹھایا گیا. جب وہ علماء تاج الشریعہ سے بات کرتے اور تاج الشریعہ ان سے گفتگو کرتے, تو تاج الشریعہ کی عربی فصاحت کو سن کر وہ عرب کے علماء ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہتی کہ یہ ہم عربی النسل ہیں اور یہ شخصیت جو کلام کر رہی ہے, کیونکہ وہ زبانوں پر فخر کرنے والے ہیں, وہ آگے بڑھ بڑھ کر دس بوسی کرتے. جب ان کو کہا جاتا آپ تاثر بیان کرو تو یہ کہا جاتا گول میز پر وہ سارے ڈاکٹرز اور چانسلر جو بیٹھے ہیں وہ کہتے تقریر ہم نے کیا کرنی, جس کے پاس مائک جاتا وہ تاج الشریعہ کی واہ واہ کر رہا ہو. یہ خدا نے مقبولیت دی ہے. یہ بات قدر والوں میں ہونی چاہیے. یہ خدا نے مقبولیت دی ہے سرکار تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالی کو. آپ مصر پہنچے, جامعۃ الازہر کے اندر, دو جملے سنیے, جامعۃ الازہر کے اندر وہ جگہ جہاں وزیر اعظم خطاب کرتا ہے, تاج الشریعہ کو اس منصب پر بٹھایا گیا اور علامہ شیخ سید محمد طنطاوی, یہ تمام علماء اس مجمع میں, ان علماء جو مصر جائے علم سے تعلق رکھے ان کو پتا چلے جامع اظہر ہے کیا, اور جامع اظہر میں جب حضرت نے خطاب کیا تو یہ سارے جید علماء حضرت کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی تلمیز بیٹھا ہوتا ہے, شاگرد بیٹھا ہوتا ہے. اور اس وقت حضرت تاج الشریعہ رحمہ اللہ کو دنیا کا سب سے بڑا صوفی اعظم ہونے کا ایوارڈ جامعۃ الازہر سے پیش کیا گیا. یہ 2009 کا سفر نامہ تھا. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی چند کتابیں, جو اعلی حضرت کی کتاب ہے قوار القہار فی رد علی مجسمۃ الفجار اور شمول الاسلام, جو کتابیں اعلی حضرت کی آپ نے عربی میں کی تھی, وہ کتابیں آج بھی ملک شام کے اندر چھپ رہی ہے. میں نے ابھی افریقہ کی بات نہیں کی, میں نے مصر کی ابھی بات نہیں کی, میں نے عراق کی بات آپ کے سامنے نہیں کی, ہندوستان کے ان علماء, یہ فتاوی سامنے موجود ہے. یہ تاج الشریعہ رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ ہے. تاج الشریعہ نے عربی کے اندر, عربی زبان کے اندر ایک حمد باری تعالی لکھی, بولے سبحان بیٹھو, ایک حمد باری تعالی لکھی ہے. اور آپ نے وہ عرب علماء کے درمیان جب پڑھی تو عرب علماء جو عربی زبان پر ناز کرتے ہیں اور ان کی زبان عربی ہے, جب انہوں, کیونکہ اردو بولنا آسان ہے, اردو میں شاعری مشکل ہے, پھر شاعری بھی غالب کی زمین پر کرو تو بندہ وہیں ٹھنڈا ہو جائے. تاج الشریعہ نے جب عربی میں شاعری کی تو شاعری کا نقطہ اتنا عروج تھا کہ علماء آپ کے مرید ہوئے. آج ملک شام میں ہزاروں علماء مرید ہیں تاج الشریعہ کے, علماء. اور وہ صرف صورت اور سیرت دیکھ کر نہیں, علم کو دیکھ کر. اور باقاعدہ وہ علماء آئے, اعلی حضرت کا تعارف, یہ پوری ایک تفسیر ہے. یہاں پر ایک شیخ تشریف لاتے ہیں ہمارے بزرگ شیخ عبدالعزیز صاحب, اولاد غوث آدم, یہ اس مجلس میں تشریف فرما تھے جنہوں نے, تاج الشریعہ آتے نا ملک شام سے, یہ بھی اس مجلس سے مبارک میں تشریف فرما تھے. یہ جو میں نے بات کی ہے جا کر کہنا کہ ان کا ایک, ان کے در کا ایک فقیر ہے, اس نے یہ باتیں کی ہے کہ کیا ملک شام میں ایسے ہی ہوا تھا, تو شیخ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ جب آپ کو بتائیں گے نا تو آپ کہو گے مظفر شاہ تجھے تو پتا ہی نہیں ہے وہاں کیا کیا ہوا تھا. اب آئیے میں آخر میں میرے دوستوں بزرگوں, تاج الشریعہ کے اس عرصے پاک اور اسی خاندان کی ایک وفادار شخصیت حضرت طاہر معرفانی رحمہ اللہ, جنہوں نے پوری زندگی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے وفا دکھائی, سرکار مفتی اعظم سے وفا دکھائی. آپ نے علماء کے مجمع کے اندر, توجہ ہے آپ کی, علماء کے مجمع کے اندر آپ نے یہ قصیدہ پڑھا. یہ تاج الشریعہ کا بہت علمی شاہکار ہے, دعاؤں کی قبولیت کا ایک مظہر ہے, اور اس میں آپ میرے ساتھ مل کر یہ گفتگو میں شریک ہو جائیں, جو آپ نے خود تاج الشریعہ کی مبارک آواز میں بھی یہ آڈیو میں موجود ہیں. سستی کاہلی کو چھوڑیے اور آگے بڑھیے. ہم سے مصافحہ کرنے میں کیا جلدی کرتے ہیں, ہمیں حیا آتی ہے. ہم جیسے بیکاروں سے ملنے کے لیے آپ دوڑے دوڑے اسٹیج پر آتے, چھوڑو ہمیں یار, جوش جو اور محبت جو دکھانا ہے وہ ان بزرگوں کے کلام پر دکھاؤ, آپ ہمارے سے کیا آگے بڑھ رہے ہو, لہذا ہم سے کیا متاثر ہو رہے ہو, آؤ اس طرف. تاج الشریعہ نے ان علماء کے مجمع کے اندر جو قصیدہ ہے حمدیہ آپ نے پڑھا, حمد اور مدح نبی پڑھی. آئیے مل کر ہم پڑھتے ہیں میرے شیخ کے معتمد اور ہمارے سینئر اور ہمارے بزرگ حضرت علامہ شیخ الحدیث حضرت علامہ یونس شاکر صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ بھی موجود ہے, جو یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے. مل کر پڑھتے ہیں تاج الشریعہ جس لہجے میں پڑھتے تھے, وہ آواز کی نزاکت ہمارے پاس نہیں, وہ حسن ہمارے پاس نہیں, وہ کمال ہمارے پاس نہیں, وہ جاذبیت ہمارے پاس نہیں, وہ تقوی ہمارے پاس نہیں. ابھی ٹانگے ایسے پکڑنے کو چھوڑو اور صحیح ہو کر ذرا بیٹھ جاؤ اور ذرا پڑھو, اپنی بھی روحانیت بلند کرو, ہم پر بھی بوجھ نہ ڈالو تاکہ پرواز ہو جائے. کہتے ہیں تقریر بڑی اچھی تھی. میں نے کہا لسنر اچھا ہونا تو بندہ انگلیاں چبا جائے, مسئلہ یہ ہوتا ہے. غور کر رہے ہو؟ تو آئیے ذرا مل کر پڑھیے. اور ہمارے شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہے, جو حضرت کے بڑے معتمد ہیں, اور ان کو یہ بڑی سعادت شاہ صاحب کو ملی ہے کہ حضرت کو ایئرپورٹ سے لانا لے جانا, اور حضرت شاہ صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے. اور یہ آج تو میں سمجھتا ہوں قبولیت ہے کہ یہ سارے بزرگ جمع ہوئے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور انہی بزرگوں کی توسط سے میں ایک ادنا سا شخص اس بات کو آگے پڑھ رہا ہوں, اسی نقل کے لیے, اسی اداؤں کے لیے. اللہ 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 مالی رب اللہ 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 مالی رب. یہ تو عالم تو جھوم رہا ہوگا, آپ طرز میں جھومے. اس میں جو فصاحت کے دریا بہ رہے ہیں, علم عروج کی جو شاہکاری ہے, اور یہ دعا کا ایک وظیفہ ہے, بڑی رقت کے ساتھ پڑھیے اللہ والوں کے نام کو. اللہ والوں نے لکھا ہے اللہ کے اسم جلالت اور اسم اعظم کو, جو سب سے اسم اعظم ہے. محبت سے پڑھیے اللہ 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 مالی رب یفن الکل ویبقا لیس الباقی الا ہو اللہ اللہ مالی رب من کان دعاہ ایاہ من کان دعاہ ایاہ ذاك حمید اقباہ اللہ 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 مالی رب من کان لربی دنیاہ من کان لربی دنیاہ عاش سعیدا اخراہ اللہ اللہ مالی من كنت إلهي مولاه من كنت إلهي مولاه كل الناس تولاه الله 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 مالي رب إلا هو من مات يقول اللہ من مات يقول اللہ ذاك الخالد محیاہ اللہ اللہ ادرک عبدک جیلانی ادرک عبدک جیلانی من غيرك يدفع بلواه الله 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 ما لي رب إلا هو الله الله ما لي رب إلا هو الله هذا أخطر أدناكم هذا أخطر أدناكم هذا أخطر أدناكم ربي أحسن مثواه الله 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 ما لي رب. جب حضرت نے مقطع پڑھا هذا أخطر أدناكم, کہ یہ ایک آپ کا ادنا اختر, تو ادھر عرب کے علماء کھڑے ہو کر کہہ گئے لا ادنا انت رئیس العلماء انت رأس العلماء انت تاج العلماء. یہ اس مجمع میں علماء نے کہا. فرمایا آپ اپنے آپ کو ادنا کہہ رہے ہیں، یہاں سارے عرب کے علماء کہہ رہے ہیں آپ ادنا نہیں، آپ تاج العلماء ہیں، آپ علماء کے سر کا تاج ہیں، مل کر پڑھے ہذا اخترو ادناکم ربی احسن مسواہ اللہ 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 مالی رب اللہ اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین یا حنان و یا منان و یا رب العالمین. مولا کریم ہمیں ان اکابر کے راستے پر جو قرآن و سنت کا راستہ انہوں نے دکھایا تیری رضا کے لیے اس پر عمل کرنے کی، شریعت کی پابندی کی مولا کریم توفیق عطا فرما. میں نے بہت سی باتیں چھوڑ دی، یہ علماء گواہ ہیں، حضرت کا حافظہ، حضرت کا علم، حضرت کا درک ایک کمال ہے، ہزاروں صفات پر حضرت کی سوانح مرتب کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ والوں سے پیار، اپنے نیک بندوں سے پیار اپنے لیے کرنے کی توفیق دے، اور اس مجلس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمیں بے ادبی سے بچائے، ہر اللہ کے محبوب بندے کا ادب کرنے کی توفیق دے، تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ عرس پاک حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی قادری رحمہ اللہ تعالی صاحب بحر شریعت، ان کا اور سرکار تاج الشریعہ آیات من آیات اللہ سلطان الفقہا فخر المحدثین سراج المفسرین سلطان الفقہا شیخ الاسلام تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا الحضری رحمہ اللہ تعالی، جب بازار شام سے تاج الشریعہ گئے تو مجھے علماء نے کہا، وہ گلیاں بڑی شاہ صاحب چھوٹی ہیں، سامنے والا آ کر ٹکراتا ہے، تاج الشریعہ جب جا رہے ہیں تو جو پیچھے سے جو پیچھے دیکھ کر جب گیا تو وہ جاتا نہیں، وہ پیچھے گھوم جاتا ہے اور پیچھے خود بخود لوگوں کا قافلہ بن گیا، جو ایک نظر اس خدا کے بندے کو دیکھ لے. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین نے اکرام عطا فرمایا. اللہ رب العالمین آج کی بزم کو قبول فرمائے، اور حضور خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند جن کے دیدار کا شرف ہمیں عطا ہوا اور ان کو ہم نے دیکھا، تسلب ان کا دیکھا، وفا ان کی دیکھی، حضرت محمد طاہر معرفانی رحمہ اللہ، آپ کے تمام بیٹوں بیٹیوں نواسوں نواسیوں پوتوں گھر والوں اور تمام خاندان کو اللہ رب العالمین آبادی خوشادگی خوشحالی اللہ عطا فرمائے. اس درس کو اپنی بارگاہ میں اللہ رب العالمین قبول فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ایک شعر سلام کا ہوگا.